अच्छी है जहाँ भी है सब के बस है ये सारी कायनात है सब का हुजूर का ये सारी कायनात है सब का हुजूर का खुद है वासिफ़े औसाफ़े मुस्तफ़ा अल्लाह खुद है वासिफ़े औसाफ़े मुस्तफ़ा कुरान पाक क्या कसीदा हुजूर का कुरान पाक क्या है कसीदा हुजूर का सदमाज से आयात वो रोशन बसारत सब रश्के में बना वो रोशन बसारत देखा जिन्होंने खुद रुख ज़ेबा हुज़ूर का देखा जिन्होंने खुद रुख ज़ेबा हुज़ूर का सदर अश्क़ मेहमाना वो रोशन बसारत देखा जिन्होंने खुद रुख ज़ेबा हुजूर का इकबाल दो घरों का पता दिल पे नक्श है इकबाल दो घरों का पता दिल पे नक्श है काबा खुदा का घर है मदीना हुजूर का काबा खुदा का घर है मदीना हुजूर का इकबाल दो घरों का पता दिल पे नक्श है काबा खुदा का घर है मदीना हुजूर का है दोनों जलवागाहों में जलवा हुजूर काबा खुदा का घर है मदीना हुजूर का
बारगाह रिसालत में नजराने अकीदत पेश फरमा रहे थे मोहतरम सना खां अलहाज सईद हाशमी साहब। मौजूद सामईन इकराम, जैसा कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम हर अंग्रेजी माह के पहले मंगल को यहाँ मुनक्किद हुआ करता है और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी ये 70वीं नशिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 70वीं नशिस्त है। इसके अलावा हमारे दीगर प्रोग्राम्स दरस कुरान के उनवान से मुख्तलिफ इलाकों में वकूफ पजीर होते हैं। تو وہ بھی آپ کے علم ہے انشاءاللہ آپ کو ایس ایم ایس اور اشتہارات کے ذریعے ان کا بھی پیغام دیا جائے گا. اب میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب دے رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ہمارے تمام پروگرامز لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ کے گھر والے بھی www.truecolorsofislam.com پر. تو اگر آپ ایس ایم ایس کر کے انہیں بتانا چاہیں تو بتائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہوں. اب میں حضرت کو بلا تاخیر جی اس کے علاوہ انشاءاللہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یوم کے سلسلے میں بھی انشاءاللہ ایک پروگرام ترتیب دیا جا رہا ہے. حضرت اس پر مفصل خطاب انشاءاللہ حبیبیہ مسجد دھورا جی کالونی میں کریں گے. انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ایس ایم ایس اور اشتہارات کے ذریعے اور
کلام بھی پڑھوا
جی جی. اب میں اس سے پہلے کہ حضرت کو دعوت خطاب دوں, پیر مہر علی شاہ صاحب کے کلام سے محترم جناب سلطان صلاح الدین صاحب چند اشعار پیش فرمائیں گے, اس کے بعد حضرت کا خطاب ہو.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آج سکھ مترا دھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے آج سکھ متراں دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنے شوق چنگیری آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں لوں وچ شوق چنگیری آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں اس صورت نو جانا کہ جان جہان آکھا ہو اس صورت میں جان آنکھوں کے جان جہاں آنکھوں ہے سچ آنکھوں تے رب دی میں شان آنکھوں سچ آنکھوں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیاں سچ آنکھاں تے رب دی میں شان آنکھاں جس شان تو شان سب بڑیا سبحان اللہ مایا جی ماں اکمل کا سبحان اللہ مایا جی ملک ماں حسن کا ماں اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا اے گستاخ کیاں کتھے جا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں اج سکھ مطران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لوں وچ شوق چنگے آج نینا لایا کیوں جڑیاں
سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ تھے محترم ثنا خان جناب سلطان صلاح الدین صاحب اب میں بلا تاخیر حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب قادری دامت برکات اللہ علیہ سے ملتفظ ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں تمام حضرات نعروں سے حضرت کا استقبال کیجیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
الحمدللہ الحمدللہ المبدئ المعین الغلی الحمید والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء خاتم النبیین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل سب سے اولى اور اعلی ہمارا نبی سب سے بالا اور اعلی ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیزان گرامی، گزشتہ درس قرآن سورۃ المومنون کی ابتدائی آیات جس میں موجود ایک مسلمان کے ایمان اور اس کے یقین میں کن کن چیزوں کے عناصر کا ہونا ضروری ہے اور انسان کو اپنے ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کے اندر کس فکر کو شامل کرنا چاہیے، صفائی کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی کی بھی صفائی اور اس کا تزکیہ ہو جائے، اور نیک اعمال کس طرح انجام دیے جاتے ہیں، اور نیک اعمال کی قبولیت کا مدار اور قبولیت کا سبب اور قبولیت کی بنیاد کیا ہوتی ہے، وہ کون سے اعمال ہیں کہ اس کو کس طرح ادا کیا جائے، اور اس کی ادائیگی میں ظاہر اور باطن کا کیا لحاظ رکھا جائے، اللہ رب العالمین کے حضور حاضری کے آداب کیا ہیں، اور جب چاہے وہ نماز کی صورت میں ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، یا کسی بھی عبادت کی صورت میں ہو، یہاں تک کہ اپنے
باطنی جذبات کی تکمیل کے حوالے سے ہو، ان تمام امور کے اندر ایک مومن کا شیوا کیا ہوتا ہے، اور مومن کی زندگی جو کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے گرد نواح میں ہر جگہ پر اللہ کی حدود کو قائم دیکھتی ہے اور اس کے احترام کر کے دنیوی نعمتوں سے بھی سرفراز ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے تاج محبوبیت سے بھی سرفراز ہوتی ہے، تو وہ کیا کیفیت ہے، وہ کون سے حضرات ہیں، کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، یہ اہم ترین بات جو ہر مومن کے لیے بنیادی اور سبق اول کی حیثیت رکھتا ہے. سورۃ المومنین کی مومنون کی ابتدائی 11 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے، اور یہ اوصاف جو 11 آیتوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں یہ ان حضرات کے ہیں جو جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. جنت الفردوس ان کا مسکن ہوگا، اور علماء نے یہاں پر لکھا ہے کہ قرآن مجید نے ان صفات سے متصف اور ان کمالات سے مکمل جو شخصیات ہوں گی ان کا داخلہ اصالتاً ڈائریکٹ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ہوگا. اور جنت میں جانے والے جو لوگ ہیں، ہم نماز تو انہی کی طرح پڑھتے ہیں، روزہ انہی کی طرح رکھتے ہیں، حج انہی کی طرح کرتے ہیں، زکوٰۃ انہی کی طرح دیتے ہیں، وہی شرائط، وہی قواعد، وہی احکام، لیکن ان کا ان کے اندر امتیازی وصف کیا ہے، ان کی عبادتوں کو منور اور مستجاب بنانے والی اصلاً فکر کیا ہے، ان کے عمل کو عمل سے اٹھا کر ثواب کی چادر میں ملبوس کرنے والی وہ فکر کیا ہے، تو قرآن کریم کی سورۃ المومنین کے اندر ان 11 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب بندوں کے صفات بیان کیے ہیں. اس کو اس حوالے سے سنیے کہ موت حق ہے، موت کا آنا حق ہے، مرنا حق ہے، نیک ہو یا بد ہو دونوں اس دنیا سے جائیں گے، لیکن کامیاب وہ ہوگا جس نے دنیا میں بھی اپنے رب کو راضی کر لیا اور دنیا کو آخرت کی کھیتی یقین کرتے ہوئے آخرت کے اندر اس کے لیے آسانی اور تسلی اور تمانیت اور اس کے رب کی خوشی اور اس کی رب کی رضا کے کیا وہ امور اور حرکات ہے جس کے لیے اس نے اپنی دنیا کو حسنہ بناتے ہوئے اپنے رب کو دنیا میں بھی خوش کر لیا اور آخرت میں بھی خوش کر لیا. تو قرآن کریم میں ان بنیادی آیات، یہ جو 11 آیتیں، اس پر بہت کلام کیا گیا ہے. تفاسیر اگر دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں کہ سالہ سال بھی اگر ہم اس کا درس دیں تو اس پر مفسرین اور محدثین نے اس قدر کلام کیا ہے کہ وہ دلائل اور وہ سمجھنے والی بات، یعنی یہ پہلا ہی سبق ختم نہ ہو کہ ہم اگلے سبق کی طرف جائیں. تو یہ اپنی عبادت کے سسٹم کو، اپنی فکر کے سسٹم کو، ایمان کے طریقے کو درست کرنے کے لیے، تاکہ جو عمارت ہم بنائے جا رہے ہیں وہ کہیں ایک ہی ہوا کے جھونکے میں زمین بوس نہ ہو جائے، وہ آزمائش اور ابتلا کی ذرا سی پینچ و خم کے اندر اور پریشانی اور مصائب و آفات اور امتحانات اور دنیا کے اندر کھڑے ہونے والے مسلمانوں کے لیے جو ہولناک قسم کے پریشانیوں کے طوفان ہے وہ ہماری عبادتوں، ہمارے ایمان کو خش و خاشاک کی طرح بہا کر نہ لے جائے، تو آخر وہ کیا فکر ہونی چاہیے کہ جو دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور ابتلا اور آزمائش کا گھر ہے، تو اپنی عبادت اور اپنے ایمان کی عمارت کو زمین کی کس سطح میں لے جا کر کھڑا کرنا ہے اور اس کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے، کیونکہ یہ کئی مرحلے ہیں. ایک تو دنیا کے اندر کئی مراحل اللہ اکبر پے در پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایمان بچانا یوں ہو جاتا ہے کہ جس طرح کے ہاتھ میں انگارہ رکھنا، اور ایک اس سے کٹھن مرحلہ جو خطرناک مرحلہ ہے وہ ہے وقت نزا کا، وہاں پر اچھے اچھے جواب دے جاتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے. تو یہ دنیا کے اندر جو مصائب ہیں ان کا مقابلہ کیسے ہوگا، کس فکر کے ساتھ ہوگا، کس ہتھیار کے ساتھ ہوگا، اور پھر وقت نزا استقامت و استقلال کے لیے وہ تربیت کے اندر کیا چیز کو ہم نے فکری طور پر شامل کرنا ہے کہ جس سے دنیا کے نشب و فراز پر بھی ہم ایسے گزرتے ہوئے چلے جائے جیسے ایک سواری اپنے پاؤں کے ٹاپ کے نیچے ہر قسم کے اشیاء کو رونتے ہوئے آگے نکل جاتی ہے اور اپنے منزل مقصود تک پہنچنے میں وہ ذرا بھی تاخیر نہیں کرتی. آخر اس سواری کے اندر منزل سے محبت اور اپنے مشن کا وہ اخلاص موجود ہوتا ہے جو قرآن مجید برہان رشید میں یہاں پر 11 آیتوں کے اندر سورہ المومنون کے اندر مومنین کی وہ صفات ذکر فرمائے ہیں. جس کو سمجھنا جس کو جاننا میں سمجھتا ہوں, ایک مسلمان چاہے وہ بچہ ہو, نوجوان ہو, بوڑھا ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, اس کے لیے اشد ضروری ہے. اور اس پر کیا بحث ہے آج میں اس کو مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کرنا چاہوں گا. قرآن کریم کے آغوش میں تربیت پانے والا وہ انسان جن کی خوبیاں, جن کے اوصاف قرآن کی تربیت میں, جنہوں نے آنکھ کھولی ہے قرآن کے دامن میں, جنہوں نے تربیت پائی ہے, ان کے اندر کیا کمالات ہوتے ہیں. جو قرآن کے تلمیذ ہوتے ہیں, قرآن کے شاگرد ہوتے ہیں, قرآن سے نشنما لیتے ہیں, قرآن کے سامنے زانو تلمس کو خم کر کے, زانو عقیدت کو خم کر کے, زانو فکر کو خم کر کے, جو قرآن سے مکمل سلیقہ زندگی رہتے ہیں, فلسفہ زندگی رہتے ہیں, ان کے اوصاف کیا ہوتے ہیں, وہ معاشرے میں کس عمل کے ساتھ نظر آتے ہیں, تو قرآن کے تربیتی یافتہ حضرات اور قرآن کی تربیت سے اور قرآن کی تربیت پا کر پانے والے وہ انسان جن خوبیوں سے متصف ہوتے ہیں, سورہ المومنون کی 11 آیتوں کے روئی کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ اس کو محض تلاوت کی نیت سے نہ رکھو, بلکہ تلاوت کے ساتھ اس کے معنی پر بھی تدبر کرو, اس کے معنی پر بھی غور کرو. صرف ان کے نام کے فاتحہ, ان کے نام کے یوم ہی پر اکتفا نہ کرو, وہ بھی کرنا ہے, لیکن صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کرو. ان کے اوصاف, ان کے کردار کو اپنے قالب کے اندر ڈھالو, تاکہ کل قیامت کے دن تمہارا چہرہ ان کے دشمنوں کی طرح نہ ہو جائے بلکہ ان کے وفادار مریدوں کی طرح ہو جائے. تو فرمایا یہ یوم کی جو پابندی ہے, یہ فاتحہ کی پابندی ہے, عرس کی پابندی ہے, یہ تمام چیزوں کی پابندی ہے. محض دین کو, محض ان کی سیرت کو اس رسمی باتوں تک نہ رکھو, بلکہ اس رسم کو عبادت بنانے کے لیے اور اسے عبادت کا جامع پہنانے کے لیے, جہاں پر ان کی روح اقدس پر یہ ثواب کی نیت سے تم ایک اللہ کی جانب, اس کے رسول کی جانب سے پیش کرنے کا غلامی کا طریقہ جو عرض کرتے ہو, تو اس غلامی کے طریق کے اندر اصل غلامی یہ ہے کہ جنہوں نے رب کریم کے دین کو اپنے پر نافذ کیا, اور وہ تمہارے بزرگ, تمہارے پیشوا ہوئے اس لیے ہیں کہ تاکہ تم اس کردار کو اپناؤ جو کردار اللہ رب العالمین نے نصیحت فرمایا ہے. جو قرآن مجید برہان رشید سے تربیت پانے والے انسان کے اندر جو اوصاف پائے جاتے ہیں, فرما قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, اور اس کو ترتیب کے ساتھ 11 باتوں میں لکھا ہے اور 11 آیتوں کے اندر مرتب کیا ہے. فرمایا کہ جو شخص قرآن سے فیض لیتا ہے اور جو قرآن کے آغوش میں تربیت پانے والا ہے, اس کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے, جو بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا ہے تو بہت با ادب اور عاجزی سے حاضر ہوتا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فرمایا قرآن کہتا ہے جو ہمارا شاگرد ہے اور رب کہتا ہے جو ہماری مراد ہے, وہ ہے کہ جب ہمارے حضور آتا ہے تو انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتا ہے. اس کی وضاحت ابھی میں کرتا ہوں جو امام راضی نے بڑے خوبصورت جملوں کے ساتھ کی ہے. جب ہمارے حضور آتا ہے تو انتہائی ادب کے ساتھ, انکساری کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, تعظیم کے ساتھ, شوق کے ساتھ, ہماری ذات کے روب اور ڈر کے ساتھ اور ہماری ذات سے امید کامل لگاتے ہوئے ہمارے حضور حاضر ہوتا ہے. اور فرما والذین ہم عن اللغو معرضون, اور فرما اس کا دوسرا وصف یہ ہے کہ جو اپنے مال اور اپنے اخلاق کے تزکیے میں اپنی زندگی کو صرف کر دیتا ہے, اپنے مال کی صفائی اور اپنے اخلاق کی صفائی, اپنے ظاہر کی صفائی اور اپنے باطن کی صفائی. یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ تو آیا ہے لیکن یہ مکی صورت ہے. زکوٰۃ کا معنی تزکیے کے ہے, پاک کے ہے. اس سے مراد وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو سال پر فرض ہونے کے بعد ایک مخصوص نصاب میں اور خاص مصارف پر تقسیم کی جاتی ہے. وہ اگر لیا بھی جائے تو وہ اس کا ثانوی پہلو ہو سکتا ہے, لیکن اس کا حقیقی پہلو جو یہاں پر اہل ایمان کا ذکر کیا گیا ہے, فرمایا جو ہمارے مراد والے بندے ہیں, جو وہ ہمارے حضور آتے ہیں, ہمارے حضور کھڑے ہوتے ہیں نماز کی صورت میں, یہ ہمارے لیے جب ہمارے حضور جب دعا کرتے ہیں, یہ ہماری یاد سے اپنے دل کو جب منور کرنا چاہتے ہیں, تو بڑے ادب کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, بڑے اکرام کے ساتھ, بڑی عاجزی کے ساتھ, بڑے نیاز مندی کے ساتھ, بڑی تعظیم کے ساتھ، اور فرمایا ان کے شب و روز جو گزر رہے ہوتے ہیں، ان کے رات دن جو گزر رہے ہوتے ہیں، وہ شتر بے مہار بن کر ادھر ادھر بھٹک نہیں رہے ہوتے، بلکہ شب و روز ان کے جو ہوتے ہیں وہ ان کی مفید مصروفیات میں گزرتی ہیں، اور مفید مصروفیات کے ساتھ وہ دن اور رات میں وہ اپنے اخلاق کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، اپنے کردار کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، جو وقت گزر گیا اس پر محاسبہ کرتے ہیں کہ آگے اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنانا ہے، آگے کی منزل میں پھر مڑ کر دیکھتے ہیں کہ مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی، کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، آگے کی منزل کو اور پارسائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے یہ ان کی دوسری صفت ہے جو جنت الفردوس، جو جنت الفردوس کے مزداق ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فرما پہلی ان کی ادا یہ ہے کہ ہمارے حضور آتے ہیں انتہائی ادب و انکساری کے ساتھ آتے ہیں، فرمایا اس کو اپنی ضرورت سمجھ کر ان باتوں کو سماعت فرمائیے، اور فرمایا اپنے مال اور اخلاق کے تزکیے میں ہر وقت مشغول رہتے ہیں، اور آگے شاہ فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، اس کے ترجمے کو میں مفہوم کے انداز میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا جہاں وہ ہمارے حضور جب آتے ہیں یا ہمیں یاد کرتے ہیں تو ادب کے ساتھ تعظیم کے ساتھ، ان کے جسم پر بھی تعظیم ہوتی ہے، ان کے دل پر بھی ہمارا روب تاری ہوتا ہے، وہ بے ذائقہ اور خوش اور بناوٹی چہرے ان کے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کے چہرے ہمارے ہماری محبت جو ان کے دل کے اندر موجود ہے اس کی تازگی کے ساتھ، چہرے بھلے روکھے ہو لیکن ہماری یاد کی تازگی سے وہ خوشگوار بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اہل اللہ دیکھو، نہ کوئی پاؤڈر لگاتے ہیں نہ کوئی کریم لگاتے ہیں، نہ کوئی میک اپ کا سلسلہ ہے، وہ جن وادیوں میں رہتے ہیں وہاں ہم رہیں تو خوش ہو کر رہ جائیں، لیکن جب ان کے چہرے کو بندہ دیکھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ میں جاگنے میں کسی فرشتے کی زیارت کر رہا ہوں۔ یہ حال ہوتا۔ میں ضمن اپنے والد کی بات بتاؤں، میں نے اپنے والد گرامی کو کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا، واللہ یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان کے حوالے سے بتا رہا ہوں، دن میں میں نے چند گھنٹے آرام کرتا ہوا دیکھا، بندہ اگر سوئے نہ تو منہ کا جاذبیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں جنہوں نے دیکھا ہے وہ دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ میں کسی انسان کو نہیں کسی فرشتے کو ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ اہل اللہ کا طریق ہوتا ہے کہ جو ظاہری اسباب وہ بظاہر اس میں صرف کرنے سے اپنے آپ کو منتقل کر دیتے ہیں، اور ان کی تمام مصروفیات ایک مفید مصروفیات میں گزرتی ہے، تمام تصورات اپنے اخلاق اور یاد الہی کے اندر اس قدر بسر ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے تو وہ خدا کو دیکھ لیتا ہے، ان کا چہرہ جمال خداوندی کا آئینہ بن جاتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر بندہ اپنے دل میں خدا کے خوف سے لرزنے رکھتا ہے، اور دل خود بخود کہتا ہے یا اللہ جس کے چہرے پر تیرے جلووں کی رونائی ہے اس کے صدقے میرے گندے دل کو پاک کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے خود محسوس کیا ہوگا، جب اہل اللہ کی محفل میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا دل خود استغفار کی طرف راغب ہوتا ہے، گناہوں سے آپ کو بیزاری ہوتی ہے، بس یہی ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس کے حضور پہنچ کر آپ کا دل کہے کہ یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری رحمت کے آغوش میں آنا چاہتا ہوں، تیری مولا کریم استغفار اور تحلیل کر کے میں تیری جانب سے اف اور درگزر کی چادر میں شامل ہونا چاہتا ہوں، زبان کچھ نہیں کہہ رہی ہوتی ہے، دل سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ درس تصوف میں اپنے بھائی جناب محمد یونس تمبی صاحب کے گھر میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ حضرت مخدوم عالم مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لطائف اشرفیہ میں اس بات کو ذکر کیا ہے، جب ان کے پاس کوئی مرید ہونے آتا اور زبان پر یہ لفظ لیتا کہ میں مرید ارادت کی نیت سے آیا ہوں، آپ کی محبت میں آپ سے مرید ہو رہا ہوں، تو آپ اس سے سخت نفرت کرتے تھے، اور اگر وہ بار بار بھی بیعت ارادت کی بات کرتا، آج تو بیعت ارادت کا پورا بازار کھلا ہوا ہے، لیکن اہل اللہ کو آپ دیکھیں کہ جب ان کو کوئی یہ کہتا کہ میں بیعت ارادت کے لیے آیا ہوں تو وہ اس کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کئی دن اگر آپ کی بارگاہ میں رہتا آپ اس کی طرف ملتفت نہ ہوتے، توجہ نہ فرماتے، لیکن اگر وہ یہ کہتا میں توبہ کے لیے آیا ہوں تو چل کر اس کے گھر تک خود ہی آتے، اس کو اپنے سینے سے لگاتے، اس کی سب حاجت کو سنتے، اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے لیے استغفار کی دعا کر دیا کرتے۔ تو یہ اہل اللہ کا وہ طریقہ ہے، کیونکہ استغفار ایک ایسی چیز ہے، توبہ اور رجوع اور انابت الی اللہ جو اصل میں ہے وہ توبہ کے ذریعے، استغفار کے ذریعے ہے، کہ زبان جہاں وہ کلمات کو ادا کر رہی ہو تو دل بھی اس کے خوف سے لرز رہا ہو، اور اسی کے دامن امید پر لپک کر آگے بڑھ رہا ہو، تو یہ جب حسین امتزاج پیدا ہوتا ہے تو وہی استغفار وہی توبہ انسان کے اندر رنگت پیدا کرتی ہے، اور اس کے لیے آنے والی زندگی کے اندر روحانیت کے دریچے کھلتے ہیں، قلب و جگر کے اندر دریچے کھلتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں لیکن کثرت سے استغفار کرتے ہیں. علماء نے پوچھا اور اس بات پر بحث کی کہ استغفار تو وہ کرے جو گناہگار ہو, حضور استغفار اتنی کثرت سے کیوں کرتے ہیں؟ بعد روایت میں آتا ہے ایک ایک دن میں حضور 100 100 دفعہ 300 300 دفعہ استغفر اللہ, یا اللہ میری توبہ ہے, یہ جملے کہا کرتے. تو حضور پر گناہ کون سا جو توبہ ہے؟ فرمایا پگلے, گناہ تو تیرا ہے جس سے تو پناہ مانگ رہا ہے. یہ استغفار اتنا پیارا مقام ہے اور اتنی پیاری چیز ہے کہ جو اس کی تکرار میں لذت آتی ہے وہ کسی اور وظیفے کی تکرار میں نہیں ہے. اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, انکساری پیدا ہوتی ہے, اپنی ذات کا ناپید ہونا, ناپائیدار ہونا پیدا ہوتا ہے, اپنی ذات کی کمی اور اپنی خطاؤں کی طرف توجہ جاتی ہے. تو جب بندہ خطاؤں کی طرف توجہ لے جاتا ہے تو اسی کو عاجزی کہا جاتا ہے. جب اپنے آپ کو کچھ نہیں اپنے مولا کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اسی کو عاجزی کہا جاتا ہے. اسی کے دامن کرم پر لپکنا چاہتا ہے تو اسی فکر کو عاجزی کہا جاتا ہے. یہ فکریں کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتی ہے, یہ استغفار سے پیدا ہوتی ہے, یہ توبہ سے پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے اسلاف جو ہیں بیت توبہ کی طرف زیادہ مریدوں سے خوش ہوا کرتے, اور ہاتھ بڑھا کر اگر کوئی استغفار کرنے کے لیے اور آپ کے ہاتھ پر توبہ کے لیے آتا تو فوراً اس کی طرف گویا کہ مائل ہو جایا کرتے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے, فرمایا جہاں وہ ہمارے حضور کھڑے ہونے میں, جہاں وہ ہمارے حضور کھڑے ہونے میں بہت تعظیم اور ادب کے ساتھ ہوتے ہیں, جہاں پر ان کا ہر لمحہ زندگی کا سنجیدگی کے ساتھ, ان کی مصروفیت مفید مصروفیت, ان کی زندگی کا جو لمحہ گزر رہا ہے وہ مال کے تزکیے میں, جان کے تزکیے میں, اخلاق کے تزکیے میں, فکر کے تزکیے میں, وہ اپنی فکر کی پاکی کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں, وہ اپنے اخلاق کی پاکی کی طرف ہمیشہ رہتے ہیں, وہ اگر کوئی کام کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں یہ کام جو میں نے کیا تھا اس میں اللہ کی یاد تھی کہ نہیں تھی, اور اگر نہیں ہوتی تو اس کام کو دوبارہ دہراتے ہیں چاہے اس کے لیے اور کچھ نہ دینا پڑے, تاکہ اس بار کی مذمت ہو جائے اور دل کی اصلاح ہو جائے کہ جو پہلے دیا تھا اس میں اللہ یاد نہیں تھا تو وہ تو فضول ہے, اب میں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ رب مجھے یاد رہے, وہ بھی عبادت ہو جائے, یہ بھی عبادت ہو جائے, وہ بھی عبادت ہو جائے, یہ بھی عبادت ہو جائے. تو یہ ہے وہ شب و روز کا محاسبہ, شب و روز کا محاسبہ. اس طرح کہ میں نے ایک دفعہ آپ کی خدمت میں بزرگ کا واقعہ بھی پیش کیا تھا, اللہ ہمیں اسا بنائے. وہ شخص عام شخص تھا, کسی کے گھر گیا کھانا کھانے, اور جب کھانا رکھ دیا گیا, پروس دیا گیا, دسترخوان پر لگا دیا گیا, تو جناب کھاتے وقت اس نے صرف پلیٹ میں چند چیزیں لی اور کھایا. تو کہا کہ کیا آپ قناعت کرتے ہیں؟ کہا نہیں, بس میری طبیعت اتنی نہیں ہے. اور بچہ جو تھا وہ بڑا زیرک اور دانا تھا, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے باپ کی کھانے کی عادت تو ایسی ہے نہیں جیسا کھا رہا ہے. گھر جب لوٹ کر آیا تو گھر والوں سے کہنے لگا شور شرابہ کر کے, کھانا لاؤ, میں کھانا کھانا چاہتا ہوں, مجھے نماز پڑھنی ہے, جلدی دو. جب اس نے بات کی تو بچہ ٹہلتا ہوا باپ کے پاس آیا اور کہنے لگا ابا حضور وہ جو پہلا کھانا کھایا تھا وہ اللہ کے لیے, یہ کھانا اللہ کے لیے, وہ کھانا خدا کے لیے کھایا تھا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کھایا تھا, یہ کھانا اللہ کے لیے کھا رہے ہو یا وہ کھانا اللہ کے لیے کھا رہے ہو؟ اس نے چیخ ماری اور اپنے بیٹے ہی کے ہاتھ پر توبہ کی کہ واقعی میں آئندہ میں اس امور سے بچوں گا اور ہر وہ کام کروں گا کہ جس میں خدا یاد رہے اور خدا کی رضا شامل رہے. تو دانت جو لوگ ہوتے ہیں, سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں, اللہ والے جو ہوتے ہیں, وہ اپنے ہر عمل سے ایک نصیحت کے گوشے کو نکالتے ہیں. ایسی درجنوں مثالیں آپ کے سامنے واضح ہو سکتی ہے, اور وہ کسی کوتاہی کو, کسی کمی کو اور کسی نقصان کو وہ من جانب اللہ نہیں کہتے, وہ یہ کہتے ہیں میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. داتا صاحب نے جس طرح لکھا کہ حضرت ابوبکر شبلی کے مرید نے آپ کو جب ایک بڑا بہترین جوتا لا کر دیا اور کئی دن آپ نے پہنا نہیں, ایک دعوت دی تو جانے لگے تو مرید نے کہا کہ حضور آپ وہ جوتا کیوں نہیں پہنتے؟ جب آپ گھر میں گئے تو جوتے کو ایک طرف سے چوہے نے کاٹ لیا تھا, تو آپ وہ جوتا باہر لے کر آئے اور زاروں قطار رونے لگے. مرید سمجھا کہ شاید یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ اتنی قیمتی چیز سی وہ ضائع ہو گئی. مرید کہنے لگا حضور میں اور جوتے لے آؤں گا, اس سے اچھا جوتا خرید کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. حضور آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ اسے چوہے نے کھا لیا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ بھی میرے گناہ کا نتیجہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر یہ ہے آج ہم پر کیا نہیں گزر جاتا, لیکن ہم اس طرف لوٹتے نہیں, ہم اس کو بظاہر کاروبار کا ایک خسارہ سمجھتے ہیں, بظاہر موسم کا کی خرابی اور گلا خراب ہو گیا تو بخار آ گیا تو یہ ہو گیا، ہم ہر چیز موسم اور سبب کے حوالے کر دیتے ہیں. جتنا ہم موسم پر، سبب پر، اسباب پر، مارکیٹ پر، دوسرے پر رکھ کر اپنی خرابی کو دیکھ تول رہے ہیں، میں کہتا ہوں اس میں عشر عشیر بھی اگر ہم اپنے اوپر رکھ کر تولتے کہ کہیں میرا قصور نہیں ہے، تو یقیناً ہمارے سامنے فرشتے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے نظر آتے. یعنی بندہ اس منزل پر پہنچ جاتا کہ کتنا اصرار ہمارا ہوتا ہے کہ آج مارکیٹ نیچے چلے گئی تھی، آج ایسا ہو گیا، آج ویسا ہو گیا. جتنی چیز ہم اسباب دنیا کی طرف نظر کرتے ہیں، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے اپنی طرف کریں کہ میں نے ہاں فلاں وقت اپنے رب کی ناراضگی کی تھی، فلاں وقت میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا، فلاں وقت میں نے اپنے رب کا گناہ کیا تھا، فلاں وقت میں نے رب کی نافرمانی کی تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، خدا کی قسم اگر آج ہم یہ عہد کر لیں اور ایک ایک چیز کو اگر ہم کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، میں کہتا ہوں شیطان ہمارے قریب حائل نہیں ہو پائے گا. اور اللہ رب العالمین کے جو روحانیت ہے اور اس کے بزرگوں کا، اس کے محبوبوں کا جو فیض مریدین کے قلب پر اترتا ہے اور اس کے سینے کھول دیے جاتے ہیں عرفان اور اکرام میں، تو آج بھی ہمیں وہ لذت مل سکتی ہے کہ جو ذکر کی لذت ہے، اللہ کی یاد کی لذت ہے، وہ لذت نہ بیوی میں ہے، نہ بچوں میں ہے، نہ پیسوں میں ہے، نہ دنیا میں ہے، جو لذت اللہ کی یاد کے اندر ہے. ہم دنیا کے کتے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور ہمیں کیا خبر کہ وہ لذتیں کیا ہوتی ہیں. جس چیز کے پیچھے ہم پڑے ہمیں اسی لذت کا ادراک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز بڑی لذیذ ہے، لیکن جو اصل لذت تھی اس کو ہم نے کھو دیا. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ایکسرسائز کریں، تھوڑی دیر کے لیے مشق کریں، تھوڑی دیر کے لیے لوٹ کرائیں اللہ کی رضا کے لیے اس مشق پر، اور اپنی زندگی کے اندر 12 گھنٹے اگر ہم جانتے ہیں، جاگتے ہیں، یا 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے اس میں نمازوں کے جو اوقات ہیں، یا جو باہر سفر ہم کرتے ہیں اس میں ہماری دیکھنے کے جو مرحلے ہیں، سننے کے جو مرحلے ہیں، بولنے کے جو مرحلے ہیں، اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے صرف اپنی گھڑی پر توجہ کریں کہ کتنی دیر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اللہ کے لیے دیکھیں گے، اللہ کے لیے سنیں گے، اللہ کے لیے بولیں گے، اگر اس دن کو ہم لے لیں، 5 منٹ ہم کامیاب ہوئے، آدھا گھنٹہ کامیاب ہوئے، اس آدھے گھنٹے پر ہم نے مواظبت کی، کل کے دن ہم آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے پر پہنچے، 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے پر پہنچے، اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس میں درود پاک بھی ہے، اس میں استغفار بھی ہے، چلتے پھرتے اللہ کے اسماء گرامی کی تلاوت اور اس کا ورد بھی ہے. جب اپنی زبانوں کو ہم نے اس میں مصروف رکھ دیا، نظروں کو ہم نے تصور مدینہ کی طرف پھیر دیا، کانوں کو ہم نے کلام اللہ اور نعتوں کے ساتھ لبریز کر دیا، تو جہاں ہم نے اپنے ذائقے، اپنے فکر کے زاویے چینج کر دیے، تو دیکھیے کہ پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایمان میں کتنی بڑی لذت ہے، اور ایمان کے مومن کتنا بڑا مستقبل مزاج، اور دنیا کو اللہ رب العالمین نے مومنین کے لیے کیسے راحت کا گہوارہ بنایا ہے. جبکہ ہم اس طرف آئیں اور یہ 11 آیتیں ہمیں اسی طرف توجہ دلا رہی ہیں. دیکھیے آپ، اب نماز جو ہے یہ ہماری پوری 24 گھنٹے میں ایک مصروفیت کا نام ہے. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے محبوب بہت بندے ہوتے ہیں تو جب وہ نماز کے لیے آتے ہیں تو ادب و انکساری کے ساتھ آتے ہیں. تو ایک تو شعبہ ہم نے مکمل کیا. دوسری بات ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، اور ان کا ہر لمحہ زندگی کا، ہر لحظہ اس اوقات کا انتہائی سنجیدگی میں گزرتا ہے. لغو اور بیکار چیزیں جس میں کوئی فائدہ نہیں. اب لغو کی کئی قسمیں ہیں. ایک وہ ہے کہ ایسا بیکار کام جس کو کیا جائے اس سے رب ناراض ہو جائے، وہ تو حرام ہے، وہ تو حرام ہے. پھر ایسا لغو کام کہ جو حرام تو نہیں ہے لیکن ہاں وہ ہماری صحت کے حوالے سے، وہ ہماری طبیعت کے حوالے سے، ہماری جسمانی چستی کے حوالے سے، تندرستی کے حوالے سے، تھوڑی دیر واک کر لی، تھوڑی دیر ایسے لباس سے گویا کہ کھیل لیا کہ جس میں نہ نماز مخل ہوئی، نہ شریعت مطہرہ کی کوئی اقدار پامال ہوئی، تو وہ لغو مباح ہے، اس کو شریعت مطہرہ منع نہیں کیا. لیکن روحانیت و تقویٰ جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اہل اللہ جہاں وہ لغو کام چھوڑ دیتے ہیں جس کو چھوڑنا فرض ہے، اس کے ساتھ وہ سارے کام چھوڑ دیتے ہیں جس میں کوئی ثواب نہ ہو. اس لیے کہ مباح بھی تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جس میں اجر و ثواب نہیں ہے. تو اہل اللہ وہ ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر کام 24 گھنٹے میں ہر لحظہ جو گزرتا ہے وہ ثواب والا ہی گزرتا ہے. وہ ایسا کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے کہ جو عبادت کے زمرے میں آئے. ان کا ہر کام مستحب سے شروع ہوتا ہے تو فرض پہ ختم ہوتا ہے. اس لیے اہل اللہ کی جب تعریف کی گئی نا، ولی کون ہے؟ فرمایا ولی وہ جو حرام سے بچے. کہا فرمایا وہ تو ولی عام ہے، جیسے ہر مسلمان ولی ہے. کہا جی ولی خاص کون ہے؟ کہا ولی خاص وہ ہے کہ وہ ان امور کے ارتکاب سے بھی بچے جس میں شبہ موجود ہو، مکروہ تنزیہی سے بھی بچے، تحریمی تو بہت اوپر کی بات ہے، تنزیہی سے بھی بچے، اباحت کے بھی قریب نہ آئے، ایسے امور کو استعمال کرے کہ جس میں اجر زیادہ ہو۔ ہاں اباحت کے پہلو کو اگر وہ لا رہا ہے تو نیت کو اللہ کی رضا کی طرف اتنا راغب کر دے، کیونکہ مباح اللہ کی جانب ثواب کی نیت سے وہ بھی مستحب ہو جاتا ہے، تو وہ کسی مباح امر کو بھی محض مباح سمجھ کر نہیں لیتے بلکہ اسے بھی قرب الہی کا ذریعہ سمجھ کر لیتے ہیں۔ یعنی اگر ان کے تحقیق کا، تفتیش کا مرحلہ اتنا زبردست گزرتا ہے، تو اب آپ دیکھیے یہ زندگی، یہ 24 گھنٹے کی جو ہماری مصروفیت ہے اس کو 11 آیتوں میں ذکر کیا گیا۔ نماز ہے، والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ ہر قسم کے لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں، ان کا ہر لمحہ زندگی کا سنجیدہ، ان کی مصروفیات انتہائی مفید، اور وہ اس سنجیدگی کے قریب اس قدر گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی کام اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ ایسی مشغولیت میں صرف نہیں ہوتا اور جاتا نہیں، کیونکہ انہیں نیک کاموں سے فرصت ہی نہیں ہوتی۔ دو چیز، یہ ہماری زندگی کے دوسرا شعبہ مکمل ہوا ہے، نماز ایک شعبہ ہے، 24 گھنٹے میں ہمیں 5 نمازیں فرض ہے تو وہ ایک شعبہ ہے، اور جو باقی جو جاگتے اور پھرنے کے لمحات ہیں ہمارے، اس میں فرمایا کہ وہ لغو چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کی ایک ایک وضاحت آگے میں کروں گا، لیکن ابھی صرف میں اس کا فلسفہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرمایا ان کی دوسری نشانی یہ ہوتی ہے، والذین هم للزکات فاعلون، کبھی وہ کاروبار میں ہوتے ہیں، کبھی دوستوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، تو کاروبار میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی مال کی صفائی کے پیچھے ہوتے ہیں کہ مال کو اس طرح حاصل کرو، مال کو اس طرح پاک صاف کر کے حاصل کرو، اور پاک صاف کر کے آگے بڑھاؤ جس طرح رب کریم نے حکم دیا ہے، تاکہ وہ لینا بھی عبادت ہو، دینا بھی عبادت ہو جائے۔ اور جو ان کے فارغ اوقات ہیں دوستوں کے ساتھ، تو اس میں بھی اخلاق کی نزاکت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ جملے کبھی نہیں آتے ہیں، وہ فحش باتیں کبھی نہیں آتی ہیں، وہ حرام کام تو بہت، وہ کفریات تو بہت پرلے درجے کی چیز ہے، وہ اپنے باطن اور اپنے اخلاق کو اللہ رب العالمین کی یاد جو ہے اس کی طاقت سے اس قدر گہرے ہوئے رہتے ہیں کہ ان کی سنگت، ان کی تنہائی کی محفلیں بھی بہت پاک بازی پر ہوا کرتی ہے، بڑی سنجیدہ ہوا کرتی ہے۔ کبھی اہل اللہ کو خلوت میں بیٹھے ہوئے دیکھیں کہ جب وہ دو دوست بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، جب صوفیہ کسی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں تو ذرا سنیں تو صحیح ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے۔ ایسے بے شمار مراحل ہیں، ان کے اندر بھی دوستی کا جذبہ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے گھر سے سفر کر کے اپنے دوست کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی فون کر کے اپنے دوست کو بلا لیتے ہیں، لیکن بلانے کے بعد کھانا پینا بھی ہوتا ہے، گھر کے اندر بیٹھتے بھی ہیں، تفریح کے جو جائز طریقے سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی وہ کیا، کس چیز کے مظہر ہوتے ہیں؟ جو قرآن نے کہا والذین هم للزکات فاعلون، ان کی ہر حرکت جو ہوتی ہے وہ اپنے اخلاق، اپنے مال، اپنی جملہ امور کے تزکیے میں گزرتی ہے۔ اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ رات کو میں نے یار یہ خواب دیکھ لیا تھا، یہ کیوں ہوا تم ذرا بتاؤ، اچھا میں نے نماز پڑھی لیکن خیال یہ آ گیا تھا، ذرا یہ بتاؤ یوں کیوں ہوا، اچھا یہ بتاؤ کہ فلاں کام، اس میں ہر چیز جو ہوگی اور ہر گفتگو کا پہلو جو ہوگا وہ خوف خدا کے تناظر کے اندر ہوگا۔ یہ ان کی زندگی کا تیسرا حصہ، یعنی 24 گھنٹے میں سے تیسرا شعبہ، اس کی وہ تکمیل ہے، اور قرآن آگے چل کر ذکر کرتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، فرمایا پھر جو ایک نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کے ساتھ فطرتاً رکھ دی گئی ہیں، یا شہوانی خواہشات ہیں جو انسان کے ساتھ رکھ دی گئی ہیں، فرمایا اس کی تکمیل میں بہرا روی کا شکار نہیں ہوتا۔ ان کے اندر شہوتیں رکھی ہیں، یا اللہ رب العالمین نے ان کے اندر نفسانی خواہشات رکھی ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، وہ ان شہوت اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جو ذریعہ خدا نے بنایا ہے وہ اسی طرف اس کو لگائے رکھتے ہیں، اور مکمل حفاظت کے ساتھ اپنی خواہش کو اس منزل تک پہنچاتے ہیں جہاں اس کی حقیقی تسکین موجود ہے، جہاں پر جانے کو رب نے عبادت کہا ہے، جہاں پر جانے سے رب خوش ہوگا، اس کی حفاظت کے طریق سے لے جا کر اپنی اس امانت کو، اپنی اس عفت کو، اپنی اس پارسائی کو لے جا کر وہاں پر رکھنا رب کی رضا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ چند چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ نے فرمایا کیا؟ فرمایا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے وہ، اور جو تمہارے رانوں کے درمیان ہے وہ، اس کی حفاظت کرو، تم اس کا وعدہ مجھے دے دو، محمد رسول اللہ تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہے۔ کوئی معاشرے میں ایسی ترقی ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیے کسی لیڈر نے کبھی اخلاقی طور پر اپنے لوگوں کو اس معیار پہ کھڑا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی درستگی کے لیے اور معاشرے کی درستگی کے لیے بے حیائی اور بے غیرتی کے سدے باب کرنے کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا تم اس کی حفاظت کا وعدہ مجھے دے دو، میں تمہارے گناہ جتنے بھی ہو میں تمہیں جنت کی وجود کا وعدہ دے دیتا ہوں. یہ ایک نہیں، بخاری میں درجنوں حدیث ہے. فرمایا تم اس کی حفاظت کرو، تم اس کا وعدہ مجھے دے دو، تم اس کی حفاظت کا وعدہ مجھ سے کر لو، میں تمہیں جنت میں لے جانے کا وعدہ کر لیتا ہوں. تو فرمایا یہ ہیں وہ شخصیات کہ اگر وہ جو اپنی نفسانی اور شہوانی خواہشات کی تکمیل میں بیرہ روی کا شکار نہیں ہوتے، اور قرآن نے آگے ذکر کیا ہے تو ان کی شہوانی شہوت اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا ذرائع کیا ہے؟ اللہ فرماتا الا علی ازواجہم، وہ ان کی بیویاں ہیں، او ما ملکت ایمانہم، اور ایک وہ ہے کہ جناب جو جنگ میں جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو باندیاں بن کے ان کے سامنے زیر تصرف ہوئی ہیں، فرما فانہم غیر ملومین، یہ اسی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور اپنی ان خواہشات کی تکمیل میں کسی بہرہ روی کا شکار نہیں ہوتے ہیں. فرمایا یا ازواج ہیں یا باندیاں ہیں، یا ازواج ہیں یا بولیں یا ازواج ہیں یا. یہ چوتھی قسم بیان کی، اس میں موتا کہیں نہیں ہے. یعنی شہوانی، یہاں پر یہ علماء نے بحث کی ہے شریعت مطالعہ، یہ کوئی ہنسی مذاق کا موضوع نہیں ہے، نہ میں آپ کو کوئی وقت خراب کر رہا ہوں یہاں پر، اس لیے کہ جو طریق شریعت مطالعہ نے ذکر کیا ہے اس طریق میں اگر کوئی بھی تعلیم متصادم ہوگی تو اس آیت کی وضاحت کے لیے اصل نظریہ جو اسلاف اور قرآن کا مقصود ہے وہ آپ کو بیان کرنا فرض ہوگا، اور وہ آپ کو سمجھنا ضروری ہوگا تاکہ آگے چل کر آپ قرآن کی ان آیات کے ذریعے لوگوں کی تشریفی کریں. اب آپ دیکھیں کہ شہوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے دو ذرائع ذکر کیے گئے. کیا ذکر کیے؟ دو ذرائع، ایک اپنی بیویاں اور باندیاں. باندیوں کا سلسلہ موقوف ہو گیا ہے، باندیوں کا سلسلہ بولیں موقوف ہو گیا. اور اسلام میں آپ کبھی کبھی سوچتے ہوں گے کہ جناب اسلام میں بھی کیا غلام بنانے کا طریقہ رہا ہے؟ اسلام میں بھی کیا باندی بنانے کا طریقہ رہا ہے؟ اسلام نے تو غلام، باندی، لونڈے اور لونڈیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس ظلم، اس رسم کو تو اسلام نے ختم کیا ہے. اچھا، جب اسلام نے ختم کر دیا تو اسلام میں رائج تو رہا ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلے دیکھیے کہ اسلام نے کسی کو غلام بنانے کا فیصلہ نہیں کیا، نہ مردوں کو غلام نہ عورتوں کو باندھی، یہ اسلام نے فیصلہ نہیں کیا. دراصل اسلام جس دور میں داخل ہو رہا ہے، جس دور میں اسلام کی تعلیم کا ورود ہو رہا تھا، اس وقت جہاں سونا چاندی ایک مال کی حیثیت تھی، وہاں پر قیدی جو عورت مرد ہو وہ بھی ایک مال کی حیثیت رکھتے تھے. ایک وجہ تو یہ ہے، یہ مستشرقین کے اعتراض کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں. ایک بات، جہاں پر چاندی سونا زیورات ایک مال تھے کہ جو لوٹ لیے جائے، وہیں پر عورت اور مرد اگر قیدی بنا کر آئے تو ان کو بھی مال شمار کیا جاتا تھا اور اس کے فروخت سے پیسہ ملتا تھا، وہ مال بن گیا تھا. ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے پہلا کسی کو قیدی نہیں بنایا، بلکہ زمانے جاہلیت سے پہلے دور سے یہ اوروں کے طریق سے انہوں نے قیدی مرد اور قیدی عورت کو جو مال بنایا ہے یا مال قرار دیا ہے، اس کو قرآن نے نہیں دیا، اسلام میں یہ رسم نہیں آئی. اسلام کے مقابلے پر جو لوگ موجود تھے، جو غیر مسلمین موجود تھے، انہوں نے اپنی تئی اپنی اپنی بڑی بڑی حکومتوں کو تئی جناب جنگ کے قوانین خود بنائے تھے اور اس میں تجارت کے قوانین خود بنائے تھے. تو جب مسلمانوں کے مردوں کو وہ باندی بنا رہے ہیں، عورتوں کو باندی بنا رہے ہیں، اور مسلمانوں کے مردوں کو وہ غلام بنا رہے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے مقابلے کے لیے پھر یہ حکم جاری کر دیا، ٹھیک ہے اگر ان کی عورتیں اگر قید میں آ جائے تو تم بھی ان کو باندی بناؤ، اور ان کے مرد آ جائے تو تم بھی غلام بناؤ، تاکہ مقابلہ ڈٹ کر مقابلے کی سطح پر ہو جائے. تو ایک بات جو میں یہاں پر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غلام اور باندی، اس کی رسم کو اسلام نے کبھی پذیرائی نہیں دی ہے. ایک بات، اور یہ رسم جو اسلام نے لی ہے، یہ اسلام کی تعلیم میں آئی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جنگ کا سلسلہ ہے، جہاد کا سلسلہ ہے، سرایا کا سلسلہ ہے، غزوات کا سلسلہ ہے، اور لڑائی کا سلسلہ ہے، اس کے بغیر پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا. تو وہاں پر قیدی مرد اور عورت یہ مال کی صورت اختیار کر گئے. اگر مسلمان قید ہو کر ہماری عورتیں یا ہمارا مرد وہاں پر چلا جائے، اس کو مال کی صورت دے کر اس کو اپنے تصرف میں لا رہے ہیں، تو وہاں پر شریعت مطہرہ نے وقتی طور پر اجازت مرحمت فرمائی. لیکن جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا
اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جملہ تعلیمات کا اعلان کرنا شروع کیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں جتنے کفارے ہیں اسلام میں کفاروں کی اکثریت کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کا حکم دیا ہے کہ اس کفارے کے اندر مسلمان غلام آزاد ہوگا, اس کفارے کے اندر غیر مسلم غلام آزاد ہوگا. تو مسلمان غلام آزاد ہونے میں تو بہت کم کفارے ہیں, غیر مسلم غلام آزاد ہونے میں زیادہ کفارے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادتوں میں تلافی اگر ہو جائے تو اس کے کفارے میں نماز روزہ مال کو بعد میں رکھا ہے, غلاموں کو پہلے رکھا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آزاد کیا جائے اور ایک وقت وہ آ جائے کہ خدا کی زمین پر سارے خدا کے دین کے غلام رہے, کسی انسان کے غلام نہ رہے. تو غلامی کی زنجیر کو اسلام نے توڑا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, غلامی کی زنجیر کو اسلام نے توڑا ہے. لیکن اب جہاد کی وہ صورت, جہاد کی وہ صورت یعنی اس اعتبار پر مفقود ہوئی جس کی بنا پر علماء نے فتویٰ دے دیا کہ اب اگر کوئی شخص اپنے کسی خاص ملک سے چلے اور بڑے بڑے چوغے پہن کے چلے اور جائے کہیں مسلمانوں کے دیش میں اور ان کے منہ میں ریال اور ڈالر رکھے اور کہیں یہ باندی ہے اور باندی سمجھ کر اس کو لائے تو یہ سراسر خالص زنا ہے, اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں. آزاد عورت کو باندی سمجھنا خود اس کو اسلام سے باہر کرنا ہے. جو شخص یہ سمجھے گا وہ خود اسلام سے باہر ہو جائے گا. لہذا ایک ایک آدمی 20-20 شادیاں کر کے اپنے محلوں میں رکھ رہا ہے اور وہ یہ اگر تاثر دے کہ نہیں جناب یہ تو غلامیوں, یہ تو باندیوں کا رواج ہے, تو وہ شریعت مطہرہ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دین مصطفیٰ کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. شریعت مطہرہ کے اندر اس فکر کی کوئی گنجائش نہیں. وہ جہاد تک تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفقود کر دیا. اور حضور نے خود فرمایا کہ کالے کو گورے پر کوئی ترجیح نہیں ہے, گورے کو کالے پر کوئی ترجیح نہیں ہے. اگر خدا کی بارگاہ میں کوئی معظم ہے تو وہ صاحب تقویٰ ہے. یہ حضور کا حجت الوداع کا خطبہ جو ہے اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. اور خود حضور نے جب تک اس مرحلے پر نہیں پہنچے ہیں سرکار نے فرمایا کہ اگر غلام تمہاری خدمت میں رہے بھی تو تم میں وہ بہت برا ہے جو غلام کے چہرے پر ضرب لگائے, یعنی اس کو تھپڑ مارے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو کبھی پسند نہیں کرتا جو اپنے غلام کے چہرے پر تھپڑ مارے. تو اب آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے لیے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اس سے پہلے کسی معاشرے, کسی تہذیب, کسی اور فکر نے اس قسم کا گویا کہ مکمل ایک دائرہ کار پیش نہیں کیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جس کا ہونا پھر یہ رنگ لاتا ہے کہ غلام اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہو اور آقا اونٹنی کی مہار پکڑ کر چل رہا ہو. یہ دور کس نے دیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک میں یہ دور دیا ہے. تو توجہ کے ساتھ سنیے, فرمایا کہ اگر ان کی نفسانی خواہشات کی وہ تکمیل چاہتے بھی ہیں, توجہ ہے, نفسانی خواہشات کی اگر وہ تکمیل چاہتے بھی ہیں تو اس کے دو مصرف ہیں, ایک تو مشروط ہے, غیر مشروط ہے. غیر مشروط یہ کہ آزاد عورت سے مہر کے ساتھ دو گواہوں کی موجودگی میں نکاح جائز رہے گا ہمیشہ, اس کے جو شرائط شریعت مطہرہ نے ذکر کی ہیں. لیکن لونڈی اور باندی کے سلسلے کو گویا کہ موقوف کر دیا گیا ہے. ہاں وہ دوبارہ کب جائز ہوگا اس میں ایک الگ بحث ہے, میں اس کو نہیں چھیڑتا, صرف موجودہ تناظر میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ نفسانی خواہشات اور شہوانی خواہشات کی تکمیل کے دو ذرائع ذکر کیے گئے. اگر متاع کا اسلام میں کوئی دخل ہوتا یا نکاح موقدہ کا کوئی دخل ہوتا تو شریعت مطہرہ قرآن مجید اس چیز کو یہاں ضرور ذکر کرتا, کیونکہ قرآن نے یہاں پر متقی مسلمان مومنین کے ہر فکر کی تکمیل, ہر فکر کے مصرف کو بیان کیا ہے, جہاں سجدے اور دل کے مصرف کو بیان کیا ہے, جہاں مال اور اخلاق کے مصرف کو بیان کیا ہے, تو وہیں پر نفسانی شہوانی نفس کے تقاضوں کی تکمیل کو بھی بیان کیا ہے. جہاں پر اور چیزوں کو وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں بھی وسعت کے ساتھ بیان کیا ہے. اور وہ یہ ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل صرف نکاح کے ذریعے ہے, اور نکاح اس کو کہتے ہیں جو علل اعلان ہوتا ہے. علل اعلان سے مراد یہ کہ دو گواہ تو اس میں ہو لیکن مجمع عام کے اندر ہو, مجمع عام کے اندر ہو. یہ الگ بات ہے کہ اگر تنہائی میں کوئی شخص اگر دو گواہوں کی موجودگی میں مہر میں ایجاب قبول اگر عورت سے کر لے اور دو گواہ اس پر ہو جائیں تو یہ نکاح تو ہو جائے گا, لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا. ہاں وہ زنا نہیں ہے, حرام نہیں ہے, لیکن حضور فرماتے ہیں یہ فکر جو ہے یہ زنا والی ہے. فرمایا جو غیر اعلانیہ نکاح ہے وہ مثل زنا کی طرح ہے, لہذا جب تم نکاح کرنا چاہو تو اعلان کرو. اس لیے ولیمے کو رائج کیا گیا ہے. ولیمے کو رائج اس لیے کیا گیا ہے کہ پارسائی کی یہ رسم رہے، عفت کی رسم رہے، رشتوں کے جو جذبات ہیں وہ معاشرے میں عام ہو جائیں، حیا کے جو جذبات ہیں وہ معاشرے میں عام ہو جائیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ چوری چھپے اگر دو گواہوں کو بھی لے کر اگر تم نکاح کر لو گے، وہ نکاح ہو تو جائے گا لیکن اس سے زنا کی بو آتی ہے۔ اگر وہ نکاح چاہتے ہو کہ جو تمہارے لیے مقصود اور کامیابی کا ذریعہ بنے تو نکاح کرو، لیکن اعلان کے ساتھ کرو، اعلان کے ساتھ کرو، تاکہ پتا چلے نا کہ کس خاندان کی لڑکی ہے اور کس خاندان کا لڑکا ہے، کون ہے، کون بچی کس خاندان میں جا رہی ہے، وہ لڑکا کس خاندان کو قبول کر رہا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر برادری، نسب، یہ تمام چیزیں جو صرف شادی تک نہیں، اس کے بعد کئی مسائل جو وقت گزرنے کے بعد اٹھتے ہیں، اس کے لیے پوری تاریخ اور تہذیب کی تمام تر تقاضے برقرار رہیں، نسب کے تقاضے برقرار رہیں۔ اگر چوری چھپے نکاح کیا اور بچہ پیدا ہو گیا اور یہاں باپ مر گیا اور وہ لوگوں کو کہے میں فلاں کا بیٹا ہوں، تو بتائے اس کے نسب کو کیوں قبول کرے گا؟ اب اس کے لیے تو پوری زندگی گالی کا باعث رہے گا، اب اس کی جو نسل رہے گی وہ تہمت کا باعث رہے گا۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جائز حدود کو بیان کرتے ہیں لیکن جو معاشرے کی فساد کا باعث بنے گا اس کو بھی روکتے ہیں۔ فرمائیے یہ ایسے امور ہیں، یہ انتہائی حساس امور ہیں، یہ لوگوں کو بتا کر کہو تاکہ اس میں تمہاری عزت کم نہیں، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا، تمہاری عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجیے دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئی، شادی ہے یعنی نکاح ہے اور لونڈیوں کا حکم بیان کیا گیا، متاع اس کے اندر کہیں پر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ متاع اسلام کے اندر رائج ہے یہ سراسر فرسودہ بات ہے، غلیظ بات ہے، گندی بات ہے۔ متاع کا نکاح سے کوئی تعلق نہیں۔ متاع اس کو کہتے ہیں کہ جناب خلوت میں عورت اور مرد جمع ہو جائیں اور نہ کوئی گواہ ہو نہ کوئی دیکھ رہا ہو، اور اپنی شہوت رانی کو وہ پورا کر لیں اور صرف زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھے نکائے موتا میں لیا، اور اس نے کہا جی میں نے تجھے نکائے موتا میں قبول کیا، تو شریعت مطہرہ نے اس کو زنا خالص قرار دیا ہے۔ اور غزوہ خیبر کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرب کے اندر آئی بھی ان رسموں کو، جہاں دیگر رسموں کو پہلے حرام کیا بالتدریج، جیسا شراب کو بعد میں جا کے حرام کیا، اس لیے کہ ان کی گھٹی کے اندر بسی ہوئی تھی۔ تو عرب کے اندر موتا کی ایک رسم بہت زمانے سے چلی تھی، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 ہجری کے قریب جا کر خیبر، 6-7 ہجری میں خیبر سے جب سرکار لوٹتے ہیں تو وہاں پر کئی چیزیں جسم پر گندوانے والی، اپنے چہروں پر نقش و نگار بنانے والی، حضور نے ان پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ جو متا کرے، حضور نے ان پر لعنت بھیجی اور فرمایا کہ جنگلی گدوں کو جو کھایا جاتا تھا شکار کر کے، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا۔ تو کئی چیزیں ہیں جو پہلے حلال تھی اس اعتبار سے کہ شریعت نے کسی حکمت کی وجہ سے اسے چھیڑا نہیں ہے، کہ اس سے اہم کام کی تکمیل پہلے مقصود تھی، اس سے اہم کام پہلے کرانا تھا۔ اس وجہ سے یہ نہیں کہ مزاج شریعت کے موافق تھا، شریعت نے کسی حکمت، کسی استقرار، کسی وجہ سے شریعت مطہرہ نے اس کو صرف برداشت کیا ہے، جائز نہیں رکھا ہے۔ اس برداشت کے جب نصاب پہلے کے مکمل ہو گئے اور اس کا وقت آ گیا تو شریعت مطہرہ نے کھل کر واشگاف الفاظ کے اندر اپنے اس نظریے کو ذکر کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ اب آئیے اس چیز کو کہ جناب متا کی شریعت مطہرہ میں کبھی اجازت نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں صرف سرے دس، اس پر مفصل تقریر میرا مقصود نہیں ہے نہ وہ بات، لیکن ذہن کھولنے کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر متاع جائز ہے تو کیا وہ حضرات اپنی بیٹی کے لیے رشتہ منظور کریں گے؟ معذرت کے ساتھ بہت ستا، یعنی کہ ہر چیز ہے تو نکاح تو ہر طرف سے ہوتا ہے، جو اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہے تو اپنی بیٹی کا بھی نکاح کرتا ہے، اگر اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو جہاں وہ بیٹے کو دھوم دھام سے گویا کہ اس کی بیوی لے کر آتا ہے گھر پر اور اپنے گھر کو آباد کرتا ہے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، وہیں پر جناب کہیں رشتہ ہو جائے تو اسی طرح وہ دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو بھی رخصت کرتا ہے۔ تو اگر متاع اسلام کے اندر بہت ضروری چیز ہے تو کیا جس طرح آپ یہ تمام امور دوسروں کے لیے جائز رکھتے ہیں، تو کیا اگر آپ کی بیٹی کے لیے کوئی متاع کی بات کرے تو اس کو آپ برداشت کر سکیں گے؟ یہ کس قدر بے حیائی کی بات ہے! اور آپ حیران ہوں گے، الیاذ باللہ جو اہل بیت کے چاہنے والے اور محبین بننے کا ڈرامہ کرتے ہیں، ان کی کتاب الاستفسار کے اندر یہ روایت آج بھی موجود ہے کہ اگر سید زادی ہو تو ثواب زیادہ ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ ہاشمیہ سے اگر ہاشمیہ ہو تو اس سے بھی موتا ہو سکتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ اہل بیت سے محبت کا دعویٰ ہے؟ الیاذ باللہ! یہ خانوادہ رسول کی تکریم ہے تو یہ سراسر ڈرامہ، بکواس اور غلط بات ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد سے مقصود پر اگر کوئی چل رہے ہیں تو الحمدللہ وہ اہل سنت و جماعت ہیں، جنہوں نے عفت و حیا، غیرت و ایمان، ہر تقاضے کے اعتدال کو گویا کہ پورا رکھا ہے اور قرآن کی روح پر عمل کیا ہے کہ شہوانی خواہشات کی تکمیل اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ان کی اپنی ازواج ہیں، وہ اپنی ان کی بولیں کیا ہے، ازواج ہیں، اور اس ازواج کے بعد جناب کوئی اور سلسلہ نہیں۔ اس میں ایک بات صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، لیکن یہ ازواج سے بھی تعلق ایک جو ہے وہ جڑا جو رہے گا وہ جب تک نکاح رہے گا، جب تک نکاح رہے گا. جہاں پر اس نے طلاقیں دے دی تو اب کوئی کفارہ نہیں ہے، اور جہاں پر اس نے حد کر کے ایک ہی نشست میں تین طلاق دے دی، طلاق مغلظہ دے دی، تو اب اس کے بعد نہ کوئی کفارہ ہے نہ کچھ ہے، یہ عورت اس پر حرام ہو گئی ہے، عورت اس پر حرام ہو گئی. اب جو لوگ اس میں تعویل کر کے اس طرف آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ سارے مذاہب کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ساری دنیا ایک طرف ہے، صرف دو شیعہ اور غیر مقلد یہ ایک طرف ہیں جو تین طلاقوں کے بعد بھی عورت کو جائز قرار دیتے ہیں، یعنی یہ متعلق کی دوسری صورت بناتے ہیں، اور یہ اجماع کا انکار اور اجماع کا کھلا انکار ہے. اگر اس کے مقابلے پر اہل سنت یہ کہے کہ ہاں اس بیوی کو اگر اس طرف پھیرنا چاہتے ہو تو حلالے کی طرف سے پھیر دو، تو حلالے کا مذاق اڑائیں گے اور اس پر فتویٰ لائیں گے، اس میں میڈیا پر اخبارات پر شور مچائیں گے کہ حلالہ کرنا تو حرام ہے، یہ ہے وہ ہے. حلالہ کرنا حرام کن صورتوں کے اندر ہے اس کو بھی تو واضح کریں. وہ جو کاروبار بنائے، جو اس کو رسم بنائے، اس کے لیے حرام ہے. لیکن کیا قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ حتی تنکیہ زوجن غیرہ، کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہو، طلاق مغلظہ دے دیا ہو، تو وہ بیوی شوہر پر جب حرام ہو حلال ہوگی، کہ حتی تنکیہ زوجن غیرہ، جب تک یہ عورت کسی اور مرد سے شادی نہ کر لے. تو کیا قرآن نے نہیں کہا کہ حتی تنکیہ زوجن غیرہ، یہ حلالہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لیکن ہاں شریعت مطہرہ میں کرائے کا سانڈ یا حضور نے جو فرمایا ہے یا اس کے لیے جو مذمت بیان کی ہے، ہر اچھے کام کے اندر اگر کوئی خرابی نکالیں گے تو مذمت تو آئے گی. جیسا دیکھیں نکاح اچھا کام ہے لیکن پوشیدہ کیا جا رہا ہے، خرابی آ گئی. نکاح تو سب کے نزدیک متفق ہے نا، لیکن اگر اس کو پوشیدہ کیا جائے تو حضور نے فرمایا زنا کی طرح ہے. اسی طرح اگر حلالہ اس نیت سے کیا جائے کہ جناب وہ محض ایک کاروبار بن جائے، پیسہ بن جائے، اور لوگوں کے جذبات سے کھیلنا بن جائے، تو بھائی سے لعنت ہے. لیکن ایک شخص اگر اپنی بیوی کو خدا نہ کرے طلاق دے دیتا ہے اور طلاق مغلظہ دے دیتا ہے، تو یہ قرآن کا حکم ہے کہ وہ دوبارہ اپنے اس پہلے مرد کے لیے، پہلے شوہر کے لیے لوٹے گی. کب؟ کہ حتی تنکیہ زوجن غیرہ، جب یہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرے اور وہ اس کو طلاق دے، پھر یہ پہلے شوہر کے لیے لوٹے گی. تو یہ درمیان میں نے چند مسائل ذکر کر دیے ہیں جو میڈیا پر ایک دم گہرام مچایا جاتا ہے کہ یہ تو حلالہ ہے، حلالہ تو بڑا معیوب ہے. تو حلالہ اگر معیوب ہے تو وہ یقیناً معیوب ہے، وہ پہلے شوہر کے لیے بہت بڑی اذیت ہے، وہ پہلے شوہر کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، وہ پہلے شوہر کی دیوی طلاق کی سزا ہے. جو اس نے جذبات میں آ کر غلط فیصلہ کیا اب وہ بھگتے گا. تو یہ حلالہ جو ہے یہ بطور تعریف کے نہیں ہے، یہ مذمت اور اس کی برائی ہی کے لیے ہے، لیکن حکم تو قرآن کا ہے نا. کہنا ہم یہ چاہتے ہیں اہل سنت پر، جب انہیں تین طلاق پر کچھ بنتا نہیں تو یہ حلالے پر شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم نے کہا جناب مغلظہ کو آپ جو تین طلاق کے ساتھ بالکل مغلظہ ہو چکی ہے اور اس کو آپ حلال کرنے کے لیے آئیں، اس پر تو کوئی قرآن کی آیت نہیں، اس پر تو کوئی حدیث نہیں. لیکن حلالہ جو ایک جائز طریقے سے موجود ہے اور اس کے تمام تقاضے، اس کے تمام شرائط، اس کے تمام ضابطے اخلاقی سماجی سب موجود ہیں، اس تقاضے سے اگر کوئی کرے گا تو وہ گناہگار تو نہیں ہوتا، وہ تو قرآن کا حکم ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ ضمن میں نے بات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے ذریعے کرتے ہیں جو قرآن حکم دے رہا ہے. یہ ان لوگوں کے صفات بیان ہو رہے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں. فرمایا ان کے جو 24 گھنٹے ہیں دن کے، اس میں جو وقت نماز کا ہے تو اس میں ان کا انداز ایسا ہے، جو وقت کاروبار کا ہے تو ایسا انداز ہے، جو گھر میں فراغت کا، یہ دوستوں کے ساتھ فراغت کا ہے تو اس میں ایسا انداز ہے. دیکھو پورا نصابی زندگی دیا جا رہا ہے. اب کیا بہانہ رہے گا ایک انسان کے لیے جب قیامت کے دن کہے گا مجھے یہ پتا نہیں ہے. اور فرمایا کہ جہاں اس کے جائز جذبات جو ہم نے اس کے اندر رکھے ہیں، جو فطرت کے اندر ہم نے اس کی شہوانی کیفیات رکھی ہے، شہوت رکھی ہے، تو اس کی تکمیل کے لیے وہ ان مصارف کی طرف آتے ہیں. فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ مرتبہ اور مقام ہے. اب آخر میں اللہ رب العالمین اس چیز کو ذکر کیا، فرمائیے وہ لوگ ہیں کہ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور جب انہیں کوئی امانت دی جائے، چاہے مال ہو یا منصب ہو، توجہ چاہتا ہوں، مال ہو یا منصب ہو، تو اس میں خیانت کبھی نہیں کرتے ہیں. خیانت نہیں کرتے ہیں. مال میں امانت دیکھنا ہے، تنت دیکھنی ہے، تو سیدنا فاروق اعظم، ان صحابہ کرام علی رضوان کو آپ دیکھیں، علماء ربانیین کو دیکھیں، جن کو ہاروں سے کاٹ دیا گیا، آروں سے ان کے جسم کو چیر دیا گیا، انہیں پھانسی دے دی گئی، انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا، لیکن انہوں نے اپنے منصب کے ساتھ خیانت نہیں کی. انہوں نے جو حق کہنا تھا وہ آخری حد تک کہتے رہے. وہ درباری ملا نہیں بنے، درباری ملا جس راج واقعہ ہو گیا تو یہ میڈیا جو گویا کہ کیمرے لے کر لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوا جی بالکل ٹھیک ہوا اس میں کیا غلط تھا بالکل ٹھیک ہوا اس میں کون سی حیرت کی بات ناموس رسالت کے خلاف جب یہی قرآن میں سزا لکھی ہوئی ہاں اگر کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے قانون اگر اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن جس نے گستاخی کی تھی اس کو تم نے آزاد چھوڑا ہے تو آزاد چھوڑ کر سارے معاشرے میں جو تم نے جرم پھیلایا ہے تو اس جرم کے لیے اگر کوئی لپک کر آگے چلا جائے تو اس پر قصاص بھی نہیں ہوتا اتنا قانون تو ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لہذا جس شخص کو گرفتار تم نے کیا اس پر تو انشاءاللہ میں جمعے کے دن پوری تقریر حوالوں کے ساتھ کروں گا اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے موضوع وقت جمعہ ہی ہے تو قرآن مجید نے یہ ذکر کیا ہے جب ہم نیک لوگوں کے اوتار کو پڑھ رہے ہیں تو کیوں پیچھے ہٹے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کہتا ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون اور وہ اپنے عہد کی تکمیل اور اپنی امانات اپنی امانتیں جو لوگوں نے ان پر تفویض کی ہے آپ اگر کسی کو اچھا سمجھیں تو وہ آپ کی اچھائی کا امین ہو گیا ہے آپ کو کوئی پارسا سمجھے تو آپ اس کی پارسائی کے امین ہو گئے اگر وہ آپ کے پاس مشورہ لینے کے لیے آیا ہے تو آپ اس کے سچائی کے امین ہو گئے تو مومنین وہ ہیں کہ جس اعتبار سے بھی ان پر امانت آتی ہے تو اس امانت کی تکمیل وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کرتے ہیں اس کی رضا کے لیے وہ تمام امور کو گویا کہ سر انجام دیتے ہیں حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں دیکھیے کہ جب خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا اس وقت پوری حکومت معتزلہ کی تھی اور معتزلہ اس بات کے قائل تھے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے وہ مخلوق ہے معاذ اللہ کلام نفسی کو مخلوق قرار دیتے تھے حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جامعہ سے پہلا فتویٰ جاری کیا اور جمعے کی تقریب میں آپ نے شاہ فرمایا کہ جو قرآن کریم کو مخلوق کہے وہ خود مسلمان نہیں ہے قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اللہ کی صفت ہے کلام ہے کلام خدا کی صفت ہے کلام ذات کی صفت ہوتی ہے جب ذات قدیم ہے تو صفات بھی قدیم ہے لہذا قرآن کلام نفسی جو ہے وہ قدیم ہے یہ آپ نے فتویٰ دیا فتوے کے بعد مناظرے کی بات بنی حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تھے اور وہاں پر مناظرہ ہوا حضرت امام احمد جیسا علم کا پہاڑ ان کے سامنے کون رک سکتا تھا حضرت امام احمد نے چند منٹوں کے اندر اگلوں کی چھٹی کروا دی تھی جب درباری ملا ہار گئے اور بادشاہ نے یہ دیکھا کہ موقف ان کا غلط ہے تو آپ کو رخصت تو کیا لیکن درباری ملاؤں نے ان کے کان بھرنا شروع کیے کہ یہ آپ کے بارے میں ایسا کہتا ہوں آپ کس بارے میں کہتا ہے آپ کا حکم نہیں مانتا ہے اور آپ کی حکومت کو چیلنج کیا یہ تو حکومت کا قانون تھا حکومت کے قانون کو چیلنج کیا ہے یہ بات اب جب میدان مناظرہ میں اپنے موقف پر وہ ہار گئے تو انہوں نے امام کے خلاف لوگوں کو ایسا بھڑکایا حکومت کو اس طرح بھڑکایا اب سنیے کہ جب فوج بھیج دی گئی امام کو گرفتار کرنے کے لیے آپ کو جب مدرسے سے لایا گیا تو آپ اس قرآن کی آیت کے مظہر بنے ہوئے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون آپ کے گلے میں رسی ڈالی گئی جسم پر کوڑے مارے جا رہے تھے وہ گلی جس میں لوگ آپ کا ہاتھ چومتے چومتے تھکتے نہیں تھے آج اس گلی میں ایک آپ کا مددگار کوئی نہیں ہے آج اس گلی میں آپ کو زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے زمین پر گھسیٹا جا رہا ہے لیکن آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ جو امانت آپ کے پاس حق کی ہے وہ آپ دے رہے ہیں حق کی ہے اس کو پہنچا رہے ہیں اور یہی آپ کی سیرت کے اندر بھی موجود ہے مسلم امام احمد کے مقدمے بھی موجود ہے دیگر اور آپ کی سمانے کے اندر موجود ہے جس وقت امام کے تھے کیونکہ عمر بھی بڑی ہو چکی تھی جب آپ کے جسم پر کوڑے برسائے جاتے تھے امام احمد بن حنبل جو دنیا کا سب سے بڑا حافظ الحدیث ہے 12 لاکھ حدیث ہیں جس کے سینے میں موجود ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے عاشق ہیں کہ ان کے گربان میں ہمیشہ حضور کا موئے مبارک ہوتا تھا آج کوئی ڈرامے کہتے ہیں ہم حنبلی ہیں ہم نے کہا حنبلی تم تو موئے مبارک کے دشمن ہو اور امام جو ہے وہ عظیم امام کہ وہ اپنے گربان کے اندر امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ وارضا ہونا اس موئے مبارک کو سجائے رکھتے تھے اب جب آپ کے جسم پر کوڑے لگ رہے ہیں تو ایک شخص آتا ہے اور آپ کے کان میں کچھ کہہ کر رخصت ہو جاتا ہے امام اپنی استقامت میں کامیاب ہو جاتے ہیں لوٹ کر آتے ہیں حکومت کا تختہ پلٹ دیا جاتا ہے امام کو اللہ رب العالمین اس امتحان پر صبر کی بنا پر اس سے زیادہ عزتوں سے نوازتا ہے آج دیکھیے ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہم ان کا نام کتنی تازگی سے لے رہے ہیں آج ان کی مسلم امام محمد حدیث کی کتاب لوگوں کے سروں پر راج کر رہی ہے محدثین اس کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں آج جب تک مسلم امام احمد کو احادیث کے ذخیرے میں شامل نہ کیا جائے نصاب حدیث مکمل نہیں ہوتا ہے پیغام حدیث مکمل نہیں ہوتی ہے حدیث کا شعبہ مکمل نہیں ہوتا ہے یہ شان ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادے عبداللہ کیا بات کرتے ہیں دیکھیے آپ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی جو مستجاب الدعوات ہیں, جو مستجاب الدعوات ہیں, جو فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں, یہ آپ کی کرامات میں سے تھی, فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں, جنات آپ کے مرید تھے, آپ کے شاگردوں نے یہ دیکھا ہے کہ امام تنہائی کے اندر, امام کے کمرے کے اندر وہ نعمتیں موجود ہیں جس کا موسم ہی نہیں ہے. امام سے ایک شخص پیسہ مانگنے آیا, امام کا جبہ جو ٹنگا ہوا اس میں پیسہ نہیں ہے, لیکن چٹائی اٹھائی تو دراہم کے انبار لگے ہوئے ہیں. یہ صاحب تصرف شخصیت حضرت امام محمد بن حنبل رضی اللہ عنہ. غوث اعظم جس کے فقہ کو قبول کریں وہ کتنا بڑا امام ہوگا. امام محمد بن حنبل کے فقہ کو سید غوث اعظم نے قبول کیا, اور غوث اعظم فقہ کے اندر آپ کے مقلد ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ اپنے تحقیق سے مجتہد فی المسائل بھی تھے, لیکن آپ نے جس فقہ کو قبول کیا وہ حضرت امام محمد کا تھا. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی تہجد کے وقت جب انتقال سے کچھ دن پہلے رات کے وقت دعا کرتے ہیں, اور دعا کرتے وقت کہتے ہیں اللہم اغفر لی ابی حیثم, اے اللہ آنکھیں بند ہیں, بیٹا کہتا میں خاموشی سے دیکھ رہا ہوں. خدا کا ولی, وقت کا غوث, وقت کا سب سے بڑا عالم ربانی حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارداہن, کہ جو مدرسے میں بیٹھے تو پائے کا محدث بنے اور پائے کا امام ہو. حضرت امام بخاری جیسے اپنے کاسائے علم کو لے جا کر آپ کے سامنے لگتے ہیں کہ آپ کچھ علم کی خیرات اس میں ڈال دیں. حضرت امام بخاری کو جو علم کی خیرات دینے والا امام ہو حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن دنیا دیکھتی ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا ہے تو یہ دریا دجلہ کے کنارے حضرت بحر الدانہ کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں. تاریخ میں موجود ہیں حضرت بحر الدانہ کے پاؤں دباتے ہیں, اور حضرت بحر الدانہ یہ کہا کرتے ہیں کہ امام آپ تو وقت کے امام ہیں, میرے پاس کیا کرنے کے لیے آتے ہیں. فرمایا کہ حضور میں جو حدیث پڑھاتا ہوں نا, تو جب مدرسے میں ہوتا ہوں تو نظر میری حدیث کے متن پر ہوتی ہے اور کاغذ پر ہوتی ہے, آپ تو وہ ہیں جو حدیث والے کو دیکھ لیتے ہیں. تو لہذا مجھے بھی وہ ذوق عطا فرمائی. یعنی یہ عقیدہ میں آپ کو بتا رہا ہوں امام کا. حضرت بحر الدانہ نے ان کو وہ فیض و برکات اور فیوز عطا فرمائے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ سماعت فرمائیے کہ جب رات کے وقت انتقال سے کچھ دن پہلے حضرت امام احمد دعا کرتے ہیں تو دعا کے اندر یہ جملے کہتے ہیں اللہم اغفر لی ابی حیثم, یا اللہ اس ابو حیثم کو بخش دے, اس ابو حیثم کو بخش دے. دعا سے جب فارغ ہوئے بیٹے نے جرت تو نہ کی, بیٹے نے فوراً پوچھا کہ حضور تنہائی میں لوگ آپ کو نہ جانے کہاں کہاں سے آ کر کہتے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارے لیے دعا کر دیں, ہمارے لیے دعا کر دیں. یہ ابو حیثم ہے کون جس کو کبھی میں نے دیکھا نہیں, اس کے لیے دعا آپ کر رہے ہیں؟ یعنی لوگ آپ سے دعا کے لیے کہیں کہ دور دور سے آ کر, اور یہ ابو حیثم وہ ہے جس کو میں نے کبھی آتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے میں نے تو یہ سنا وہ تو بغداد کا چور تھا, وہ تو چوریاں کیا کرتا تھا, آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں چور کے لیے, اور چور کے لیے اتنا گڑ گڑا کر دعا کر رہے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیں تو بات ختم ہو جاتی ہے, بار بار اس کے نام کی تکرار کر رہے ہیں. حضرت امام محمد نے فرمایا کہ دراصل سن, ابو حیثم وہ ہے کہ جس کی نصیحت پر مجھے استقامت ملی ہے, جس کی نصیحت پر مجھے استقامت ملی ہے. بیٹے نے پوچھا حضور وہ کیسے؟ فرمایا جب میرے پشت پر کوڑے برسائے جا رہے تھے اور تقاضے بشری اور بشری تقاضے کے اعتبار سے نکاحت مجھے ہو رہی تھی, تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جس کے پاؤں میں زنجیریں بھی تھی وہ آیا اور میرے کان میں کہنے لگا امام میں بغداد کا مشہور چور ابو حیثم ہوں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے میں بچپن سے چوری کر رہا ہوں, اور اب تک میں کئی ہزار کوڑے کھا چکا ہوں. ایک کتاب میں تو میں نے پڑھا, اس نے اپنی زبان سے کہا میں نے 20,000 کوڑے کھائے ہیں. یعنی اتنے سالوں سے چوری کرتا ہوں, پکڑا جاتا ہوں کوڑے لگتے ہیں, تو کم میں نے ایک عرصے سے کوڑے کھائے لیکن چوری نہیں چھوڑی میں نے. سنو, چوری نہیں چھوڑی. امام تم تو حق کی بات کرنے آئے ہو, چند کوڑوں کی وجہ سے تم حق کو مت چھوڑ دینا. اللہ اللہ فرمایا آپ حق کو نہیں چھوڑ دینا. حضرت امام احمد کہتے ہیں بس اس کا کہنا تھا کہ میرا دل جم گیا. فرمایا اس لیے بیٹے تو دیکھتا ہے کہ رات کا اندھیرا ہے اور میں ابو حیثم کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو قرآن کہتا ہے کہ والذین ہم لاماناتہم واہدہم راعون, وہ جو امین ہو جاتے ہیں جس معاملات کے تو پھر اس کی تکمیل کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں, سر دھڑ کی وہ بازی لگا دیتے ہیں. اور فرمایا کہ وہ لوگ ہوتے ہیں والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, ان کا ہر وقت نمازوں کی حفاظت میں گزرتا ہے, نمازوں کی حفاظت کے اندر گزرتا ہے, نمازوں کے اہتمام کے اندر گزرتا ہے. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں, حجاج نے عصر کی نماز کو لیٹ کر دیا, حجاج بن یوسف عصر کی نماز کو اس نے لیٹ کر دیا, یہاں تک کہ جب غروب کا وقت قریب ہونے لگا جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوا, حضرت انس ابن مالک کھڑے ہوئے اور کہا اس بدبخت کو دیکھو یہ کیا حرکت کر رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ حضور یہ تو بڑا بدتمیز ہے, کہیں آپ کی توہین نہ کریں، لہذا آپ باہر تشریف لائیں۔ حضرت انس ابن مالک بصرہ میں تھے، باہر آئے، آپ نے فرمایا کہ بس حضور کے دور میں جو تھا اب تو کچھ نہیں رہا۔ یعنی اس دور میں فرما رہے ہیں کہ جو حضور کے دور میں تھا اب کچھ نہیں رہا، صرف نماز رہ گئی ہے، وہ بھی نہیں تم سے پڑھی جاتی۔ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ نماز کو تاخیر کر کے اس انتہا پر لے جانا یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ جو صرف اپنے جسم کی کثرت کے لیے آتے ہیں اور چار ٹونگے مار کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے رب کو خوش کر دیا۔ فرمایا، یہ وہ نماز نہیں ہے جو زندگیوں میں انقلاب لائے گی، وہ نمازیں وہ ہونی چاہیے جو اس کے وقت کے ساتھ ذہنی اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کی جائے، ظاہری اور باطنی شرائط کے ساتھ ادا کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا، اولئک هم الوارثون، ہاں یہی لوگ وارث ہیں۔ فرمایا، یہی لوگ وارث ہیں۔ کیسے وارث ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد کے سوانح میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت امام احمد کو خواب میں دیکھا اور آپ سے پوچھا، اسی اعلام النبلاء میں امام زہبی نے بھی لکھا ہے کہ آپ سے پوچھا کہ حضور بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ بولے کیا معاملہ کیا ہے؟ حضرت امام محمد نے فرمایا کہ میرے رب نے، جب میں اپنے رب کے حضور گیا اور فرشتوں نے میرے جسم کے نشان بتائے، اللہ اکبر، میرے جسم کے نشان بتائے، بتائے کہ مولا اس کے جسم پر نشان دیکھو، رب نے فرمایا کہ امام یہ کس لیے ہے، رب جانتا سب کچھ ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو عرض کی کہ مولا یہ تیرے دین کو بدلا جا رہا تھا تو میں نے حق کہا تو اس لیے ہے۔ تو رب کی رحمت جوش میں آئی، فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسی وقت جنت الفردوس میں لے جاؤ، اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دو، جنت الفردوس میں داخل کر دو۔ اور قرآن کی یہ جو آیت ہے نا، والذین هم للزکاۃ فاعلون اور والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ہر قسم کے لغو اور بیکار کام سے پرہیز کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی پوچھا گیا کہ حضرت بحل الدانہ کے ساتھ خدا نے کیا کیا، تو وہ ہر قسم کے لغو سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کے وہ کام جو غیر مفید سے، اس سے اجتناب کرتے۔ کتاب الزہد کے اندر بھی ہے، حضرت امام زہبی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی اس چیز کو نکلا لکھا کہ جس کے الفاظ یہ ذکر کیے گئے ہیں کہ بہلول تو بہت اونچے مرتبے پر تھے، انہوں نے رب کے لیے جو چھوڑا تھا تو رب کی رحمت اپنے دست قدرت سے انہیں کھلا رہی تھی، دست قدرت سے انہیں کھلا رہی تھی۔ تو قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون، یہی ہے وارث، الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، اور یہ کس کے وارث ہیں؟ فرمایا جنت میں جو درجے ہیں، بلند ترین درجہ جو فردوس کا ہے، یہ جو صفات جن کے اندر ہیں وہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، اسی میں رہنے والے ہیں، هم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ چلتے چلتے جو تھوڑا سا وقت رہ گیا، میں آخری بات یہاں پر میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اس آیت کی مزید تشریح انشاءاللہ العزیز جو مفسرین نے اپنی زبان میں کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ حضرت امام رازی نے جو لکھا ہے اس کی متون کو میں آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن اس آیت کی وضاحت ہی میں گویا کہ سارا وقت مکمل ہوا۔ آنے والے درس میں زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ اس مضمون کی تازگی کے ساتھ تشریف لائیے گا، نیٹ پر بھی ہوگا، دیگر اور جگہ پر بھی ہوگا۔ میں پہلا سوال آپ سے یہی کروں گا کہ مضامین ذہن میں تازے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس آیت کے تحت غوث اعظم نے کیا لکھا ہے، اس آیت کے تحت، اس آیت کو داتا صاحب نے کس انداز میں سمجھایا ہے، اس آیت کو صوفیہ نے کس انداز میں سمجھایا ہے، اور صوفیہ کے سب سے بڑے ترجمان میں سمجھتا ہوں حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر کبیر شریف کے اندر آپ نے فقہا متکلمین دونوں کے دلائل کو اس آیت کے تحت، سورہ المومنون کی 11 آیتیں لینے کے بعد، اس کے دلائل کو نقل کرنے کے بعد، اس میں جو اعتدال کا پہلو ہے اور جس کا حقیقی مفہوم ہے جو فقہا اور علم کلام کے درمیان کا ہے، وہ جس انداز میں لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بے عمل آدمی بھی اس کو سن کر عمل کی طرف راغب ہو جاتا ہے، خشک چشمے بھی ان کی تحریر کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین کی محبت کے شربت سے روا دوا ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی میں مزید ابحاث آنے والے درس میں پیش کروں گا، لیکن یہاں پر صرف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خشوع کا معنی ذکر کیا وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے، نماز، اور قرآن نے یہ ذکر کیا کہ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وہ کامیاب ہو گئے، کامیاب ہوئے ہیں وہ مومنین، کامیابی ان کا مقدر ہو گئی ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، خشوع اپنی نماز میں شامل رکھتے ہیں۔ اب قرآن کا تو یہ وعدہ تھا کہ نماز بھی حیائی سے بچاتی ہے، اس کے تحت پہلے میں حضرت امام راضی کا ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو سن لیجئے، حضرت امام راضی لکھتے ہیں صفت الثانیہ قول الذين هم في صلاتهم خاشعون، فرما واختلفوا فی خشوعی فمنہم من جعلوا من افعال القلوب کالخوف والرہبہ. فرمایا کہ یہاں پر جو قرآن نے یہ کہا کہ جناب کامیاب ہو گئے وہ مسلمان مومنین کہ جن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ خشوع. دیکھیں نماز کو سیکھ تو لیا اپنے فقہا کے انداز میں تو یہ تو نماز کے فرائض ہیں, اب نماز پر ثواب کیسے ملے گا اس کی بات ہو رہی ہے, نماز مقبول کیسی ہوگی اس کی بات ہو رہی ہے, نماز مقبول کیسی ہوگی یہ اس کی بات ہو رہی ہے. حضرت امام راضی نے بڑی پیاری بات لکھی, فرما خدا کے سامنے کھڑے ہو اور خدا سے غافل ہو, خدا کے سامنے کھڑے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کس کے آگے کھڑے ہو, کس کے بارے میں کہہ رہے ہو. تو فرمایا پھر اس میں خدا کے آگے کھڑا ہونا اور بت کے آگے کھڑے ہونے میں فرق کیا ہے؟ یہ امام راضی نے لکھا ہے, یہ آنے والے درس میں رکھوں گا. فرمایا کہ جو بت کے سامنے کھڑا ہوتا ہے وہ بت کی مورتی سے مروب ہوتا ہے صرف, اور دل میں اس کا کوئی خیال میال نہیں ہوتا. تو اگر تم بھی خدا کے سامنے کھڑے ہو اور خدا کا خیال نہیں تو جو بت کو سجدہ کر رہا ہے وہ بھی جھکتا تمہاری طرح ہے, اور تم کہہ رہے ہو خدا کو سجدہ کر رہے ہو تو تم بھی اسی طرح جھک رہے ہو. تو ہیت تو دونوں کی ایک جیسی ہے لیکن ایک ایسا تعلق ہے جو دونوں میں فرق کرتا ہے. اگر وہ تعلق نہ ہوا تو بت کو جس طرح لوگ سجدہ کر رہے ہیں تم خدا کو سجدہ کرنے کی بات کر رہے ہو تو یہ تو سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب تم خدا کو مان رہے ہو کہ بت کو مان رہے ہو. تو فرمایا تو ظاہری علامت تو ایک ہی ہے نا, ظاہری علامت تو ایک ہی ہے, وہ بھی جھک رہا ہے تم بھی جھک رہے ہو, لیکن تمہارے پاس ایک فکر ہے جو عبادت بن رہی ہے, اس کے بعد ایک فکر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ شرک ہو رہا ہے. تو فرمایا وہ اصل چیز کیا ہے؟ وہ خشوع ہے. کیا ہے؟ خشوع. حضرت امام راضی کہتے ہیں اس میں علماء کے دو گروہ ہیں, ایک گروہ یہ کہتا ہے افعال قلوب میں سے ہے اور اس کا معنی یہ جب خدا کے سامنے کھڑے ہونا تو انتہائی خوف دل میں ہو. فرمایا کہ من جعل من افعال قلوب کالخوف والرہبہ, ہیبت ہو اور خوف ہو. فرمایا یہ ایک علماء کا گروہ کہتا ہے خشوع سے مراد, توجہ ہے آپ کی, دو کے قول کو لکھ کر پھر بڑی خوبصورت بات یہاں پر امام صاحب لکھنا چاہ رہے ہیں. فرمایا ایک گروہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ خشوع جو ہے یہ افعال قلوب میں سے, یہ دل کے حرکات میں سے, تو اس سے مراد خوف اور ہیبت ہے, یعنی جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو خوف بھی رکھے اور ہیبت بھی رکھے. اچھا خوف اور ہیبت اور ادھر ادھر دیکھتا رہے کہ یہ ٹھیک ہے. تو فرماتے دوسرے علماء کا جو دوسرا گروہ کہتا ہے وہ منہم من جعلہ من افعال الجوارح کالسکون وترک الالتفات. فرمایا کہ دوسرا جو گروہ ہے علماء کا وہ یہ کہتا ہے کہ خشوع سے مراد یہ ہے کہ جوارح اعضا جو ہیں وہ پرسکون رہیں اور کسی غیر کی طرف ملتفت نہ ہو, متوجہ نہ ہو. اور امام صاحب آخر فرماتے ومن من جمع بین الامرین وهو الاولى. لیکن فرمایا جو اصل جو اجماع ہے وہ دونوں کے مجموعے کا ہے. فرمایا کیا؟ فرما فالخاشع فی الصلاۃ لابد ان یحصل له مما يتعلق بالقلب من افعال نهاية الخضوع والتذلل للمعبود ومن التروك ان لا يكون ملتفت خاطر الى شيء سوى التعظیم. فرمایا کہ دوسری چیز یہ ہے جو اجماع ہے وہ یہ کہ تمہارے جسم پر بھی سکون کی کیفیت طاری ہو اور غیر کی طرف نہ تمہارا چہرہ ملتفت ہو نہ تمہاری نگاہیں ملتفت ہو اور دل جو ہے اس کی عظمت اور اس کی تعظیم کے غلغلے یاد کر رہا ہو. فرما جب دل پر یہ کیفیت ہو اور اعضا پر سکون طاری ہو تو یہ جب دونوں چیزیں مل جائیں گی تو اس کو خشوع کہا جاتا ہے. اس کو صرف بندہ ظاہری سٹائل بنایا ہوا ہے اور دل اللہ سے غافل ہے تو یہ خشوع نہیں ہے, اور دل میں خوف خدا ہے اور ظاہر میں نظر نہیں آ رہا یہ بھی خشوع نہیں ہے. اور صحابہ نے کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ ذکر فرمایا کہ خشوع کے نفاق سے بھی بچو. اللہ اکبر, خشوع کے نفاق سے بچو. پوچھا گیا کہ خشوع میں بھی نفاق ہوتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی کہ خشوع میں بھی نفاق ہوتا ہے, خشوع میں بھی ریاکاری ہوتی ہے. فرمایا ہاں. کہا کیسے؟ کہا لباس تو ایسا ہو جیسا بڑا اللہ والا ہے. معاذ اللہ, لباس ایسا ہو, گفتگو ایسی ہو, توبہ استغفر اللہ, کہ بڑا اللہ والا ہے اور دل جو ہے وہ دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہو اور دل جو اللہ کی یاد سے غافل ہو. تو کہتے ہیں یہ بناوٹی خشوع ہے, یہ خشوع کے اندر نفاق ہے. اللہ کروڑ رحمت ان علماء کی قبروں پر اتارے جنہوں نے بال کی کھال نکال کر ہمیں تسنن بناوٹ سے بچاتے ہوئے عبادت کی روح سے آشنا کروا دیا. اب آئیے یہاں پر میں حضرت قاضی ثناء اللہ کا جو حوالہ پڑھنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ خشوع کے تحت, الخشوع فی الصلاۃ وهو الجمل ہمت لہا والاغراض اما سواہ والتدبر فیما یجنی علی لسانہ من القرات والذکر. فرما خشوع کیا ہے؟ بڑا آسان طریقہ بتایا ہے. فرما خشوع یہ ہے کہ جناب تمہاری ہمت تمہاری توجہ ظاہری طور پر خدا کی جانب لگی ہوئی ہو اور جو کلمات تم پڑھ رہے ہو نا قرات میں الحمدللہ رب العالمین تمہیں پتا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ کہ نہیں. کہ معنی سیکھو پھر نماز میں مزہ آئے گا. جاؤ تمہیں پتا ہے کہ نابود یا کہ نستعین کس کو کہتے ہیں؟ کہ نہیں. کہ پھر تمہیں کیا مزہ آئے گا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ تدبر تدبر کیا جائے. تدبر کس کو کہتے ہیں؟ تدبر کہتے ہیں الفاظ کو ہٹا کر معنی پر غور کرنا, الفاظ کو چھوڑ کر معنی پر غور کرنا, جملے کو چھوڑ کر مفہوم کو سمجھنا, یہ ہے تدبر. فرمایا وہ تدبر فیما یجری علی لسانی ہی من القرات و ذکر, زبان پر جو قرات اور اس کے خشوع کی ایک علامت یہ ذکر کی کہ جاؤ سجدے کی جو جگہ ہے نا جہاں بندہ سجدہ کرتا ہے تو قیام کی حالت میں اس جگہ کو دیکھے, قیام کی حالت میں خود بخود اس کا دل نیک ہونا شروع ہو جائے گا. نماز سے بڑا تزکیہ نفس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر بندہ فرمایا کہ اس لیے کہ ناف کی جگہ کو نفس کا مخزن قرار دیا گیا ہے, اس کو جب تم نے نفس جو نفس کا مسکن قرار دیا گیا ہے کہ ناف, فرمایا دونوں رک جاتے ہیں اسی کو خشوع کہا جاتا ہے اور بندہ کلمات کی طرف تدبر کرتا ہے. اس لیے صوفیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جناب جب نماز کا وقت ہوتا تو ان پر کپکپاہٹ تاڑی ہو جاتی. اللہ حضرت صوفیان سوری کے بارے میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ نے تفسیر عزیزی میں لکھا ہے کہ جب آپ کھڑے ہوتے اور یہ کرنا ہے لیکن اس کا رس اگر پینا ہے تو رات کے اندھیرے میں کھڑے ہو کر پڑھنا ہے. اس کی حلاوت کو دیکھنا ہے کہ نماز کے اندر حلاوت کیا ہے اور اس میں اللہ کی محبت کی چاشنی کیا ہے. تو فرمایا دن میں پانچ وقت میں جو تو نماز پڑھ رہے ہو تو فرض ہے, نہ جماعت چھوڑنی ہے نہ نماز چھوڑنی ہے, وہ تو ہے لیکن وہ اجتماعیت کی ایک صورت ہے, لیکن اس کی چاشنی جو تم نے بیج لگا. عظیم محدث اور مفسر فرماتے ہیں والخشوع فی الصلاۃ وهو الجمع ہمت لہا والاغراض اما سواہ وتدبر فیما یجری علی لسانہ من القرآت والذکر. فرمایا جب قرآت کرو اس کے ذکر کی طرف جب تمہاری توجہ ہوتی چلی جائے گی وہی نماز ہے. نماز کو صحیح طور پر گویا کہ ادا ہی نہیں کیا. اور حضرت معاذ بن جبل فرماتے من عرف من علی یمینہ و شمالہ, جو نماز پڑھتے وقت اس بات کو جان لے کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے. اللہ اکبر. من علی یمینی ہی نے کہا کہ یہ تم نے کہاں سے شرط لگا دی کہ اس کی نماز ہی نہیں ہے, کہ جناب نماز میں تو سات فرض اس نے پورے کر لیے ہیں, اتنے واجب پورے کر لیے ہیں, اتنی سنتیں پوری کر لی ہیں, نماز ہی نہیں ہے. صوفیہ نے کہا فقیر صاحب میری بات سنیں, میں فرائض کی بات نہیں کر رہا, میں قبولیت اور ثواب کی بات کر رہا ہوں. میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا نماز نہیں ہوئی, یہ آپ کے فقہ کے قاعدے یا ہدایہ یا قدوری اور نور النزا کی بات نہیں کر رہا کہ اس میں فرض بڑھا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آٹھ سات آٹھ فرض پورا جو اس نے کر لیا, سات فرض مکمل کر لیے, سارے واجبات مکمل کر لیے, یہ تو تمہارا فقہ کی عبارت مکمل ہو گئی. لیکن نماز اس کو ہی تو تھوڑی کہتے ہیں. نماز تو پڑھتا بندہ اس لیے کہ ثواب ملے, اور ثواب جب ملے گا جب خدا یاد رہے گا. جب ملے گا جب خدا یاد رہے گا. تو یقیناً صوفیہ ہی سب سے بڑے فقہا ہوتے ہیں, وہی سب سے بڑے علم کلام کے ماہر ہوتے ہیں. اس لیے میں تو کوشش کرتا ہوں بڑی بات چھوڑ پڑھنے سے اجتناب کرتا ہوں, داتا صاحب کو ہی زیادہ پڑھتا ہوں, غوث اعظم کو ہی زیادہ پڑھتا ہوں. میں نے کہا جہاں وہ اختلاف میں اور رائے میں پھنسائیں گے تو بہتر یہ کہ جو اس کا خلاصہ ہے وہ داتا صاحب سیدھا سیدھا بتا دیں گے, وہ غوث اعظم سیدھا سیدھا بتا دیں گے, وہ صوفیہ سیدھا سیدھا بتا دیں گے. لیکن ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک ہادی کی ضرورت پڑتی ہے, ایک امام کی ضرورت پڑتی ہے, ایک استاذ کی ضرورت پڑتی ہے, ایک رہبر کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو پھر یہ گویا کہ یہ غذا جو ہے ان لوگوں کی ہے کہ جناب جو ایک مقوی غذا ہے جس کو کھانے والا شخص پھر اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی محبت کے ہمالیہ پر پرواز کر رہی ہوتی ہے. تو یہ نہ کھانا کسی کو ہضم ہوتا ہے نہ اس کو سنبھال سکتا ہے. ہاں جو تقاضے اور شرائط اس کے سمجھنے اور پڑھنے کے لکھے گئے اس پر غور و تدبر کی ضرورت ہے. بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ میں داتا صاحب کی کتاب کی ایک ایک سطر کو کئی کئی دن تک سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس سے داتا صاحب کہنا کیا چاہتے ہیں. کبھی ایک شیخ صاحب کے پاس, کبھی ایک استاد کے پاس, کبھی ایک استاد کے پاس, مجھے دوڑاتے بہت ہیں, کبھی ایک کے پاس کبھی دوسرے کے پاس. وہ چار رائے تو دیتا ہے لیکن جب اپنا معنی دل پر اتارتے تو میں ہائے ہائے کرتا رہ جاتا ہوں کہ واقعی میں جو صوفیہ کہتے ہیں وہ کتابوں میں نہیں لکھا جاتا، وہ دل دل سے اور محبت سے منتقل کیا جاتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العالمین سے کہ یہ شرائط ذکر کیے گئے ہیں اور یہ جو مسائل ذکر کیے گئے ہیں، یہ جو علامات ذکر کی گئی ہے کہ وہ نماز میں آتے ہیں تو با ادب اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ آتے ہیں، دل میں ان کو یہ یاد ہوتی ہے کہ میں رب کے پاس آیا ہوں، محبت ہوتی ہے، سامنے اعضاء پر سکون ہوتا ہے، وہ لغو اور بیکار کاموں سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، وہ لغو کام جو حرام ہے اور ہر وہ لغو کام جس سے نماز چلی جائے، دن کے ہم فرائض چلے جائیں، دن کا مذاق بن جائے، ان چیزوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کام عامۃ الناس کے لیے، اس طرح میں ایکسرسائز وغیرہ اور سیر و تفریح کے، میں نے عرض کیا کہ صحت وغیرہ کے لیے، بشاشی کے لیے اگر وہ اہتمام کرتا ہے، شریعت کے حدود کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے لباس کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، اور اس میں نماز اور ضروریات دینیہ، ضروریات شرعیہ اور ضروریات احکام فقہیہ میں سے کوئی چیز نہیں چھوٹتی ہے، تو وہ تو عامۃ الناس کے لیے مباح قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، یہ لغو کاموں کے اندر نہیں پڑتے ہیں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل بھی اسی کے مصارف کی طرف لے جاتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے ہیں۔ آنکھ بھی رب کی امانت ہے، کان بھی رب کی امانت ہے، زبان بھی رب کی امانت ہے۔ یہ نہیں کہ کسی نے 5,000 روپے رکھا ہے تو وہی امانت ہے، اس سے پہلے جو رب سے ہم نے وعدہ کیا ہے، رب نے جو ہمارے امانت دی ہے، پہلے تو رب نے امانت ہمیں دی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلی امانت کہ بولو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہماری خواہش بھی معبود ہے، ہم کہتے ہیں یہ مار دے گا یہ بھی معبود ہے، وہ بھی معبود ہے۔ فرمایا تم نے پہلا ہی وعدہ درست نہیں کیا تو تم کہاں آگے بڑھو گے، پہلے اس کو تو درست کرو کہ لا الہ الا اللہ، مارنے والا وہی خدا ہے، زندگی دینے والا وہی خدا ہے، تقدیر اسی نے لکھی ہے، جس تقدیر کو اس نے لکھ دیا تم جیسے مستحق تھے ویسے لکھ دیا گیا۔ حق ہمیشہ کہو، سچوں کے ساتھ ہمیشہ رہو، اور جب دل گھبرائے تو فوراً کہو لا الہ الا اللہ، تاکہ تمہارا عقیدہ مضبوط رہے، تمہارا یقین مضبوط رہے کہ گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، وہی ایک معبود ہے، وہی ہمارے گردنوں کا مالک ہے، وہی ہماری روح کا مالک ہے، وہی ہماری جان کا مالک ہے، نہ کوئی ہماری جان لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، لا الہ الا اللہ وہی لے سکتا ہے وہی دے سکتا ہے، بس اس کا ورد کرتے رہو اور دنیا کی اس منزل میں حق بولتے رہو، حق کہتے رہو، حضور کے ناموس اور عظمت کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگاتے رہو، ناموس اسلام ناموس دین کے لیے اپنے اوقات اپنے مال اپنے جان کے ساتھ ہمیشہ آگے بڑھتے رہو، اس سے ہم بھی بچیں گے، ہمارا ملک بھی بچے گا، اور جب ملک بچ گیا ہم بچ گئے، دین تو بچے گا بچے گا۔ تو ہم بھی رائے کو قائم کرنے سے پہلے اس کو ضرور دیکھیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، سنت کا حکم ہے، بس یہ آ گیا تو بس آپ کسی پر جبرن نافذ نہیں کریں گے، جبرن نافذ، اور کسی کو اس ناموس اور اس تقدیس کا مذاق اڑانے بھی نہیں دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اس کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی جغرافی سرحدوں کی حفاظت فرمائے۔ ہر دور میں غازی علی الدین علم الدین جیسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، جو ایک ایک بندہ آتا رہا ہے اور صدیوں تک لوگوں کا ایمان بچاتا رہا ہے، اس کا نام پھر صدیوں تک لوگوں کا ایمان بچاتا رہا ہے۔ لہذا محبت ہمیشہ صالحین سے کرنا چاہیے، محبت ان سے کرنا چاہیے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت ان سے کرنا چاہیے جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، محبت ان سے کرنا چاہیے جو دین سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ان سے محبت کریں گے تو پیسہ بھی مل جائے گا، دنیا بھی مل جائے گی، سب مل جائے گی، اصل چیز کو چھوڑ کر ہم دوسری چیز کی طرف آ جاتے ہیں۔ جس چیز کو پہلے رکھنا ہے اس کو بعد میں رکھتے ہیں، بعد والی کو پہلے رکھتے ہیں، ہر چیز خلط ملط ہو جاتی ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دعا کیجئے قرآن میں یہ ان 11 آیتوں میں سورہ المومنون، آپ گھر میں جائیے اور سورہ المومنون دوبارہ کھولیے، اس کی تلاوت کیجئے اور اس کو بار بار اس کی تکرار کیجئے، اور پھر مجھے بتائیے گا کہ دل میں کیسی باتیں اتر رہی تھی، دل کیا کہہ رہا تھا۔ اس کو بار بار پڑھیے، اس کی بار بار تکرار کیجئے، اور اس آیت کا وسیلہ پیش کیجئے کہ مولا جیسے تو نے بندوں کے صفات بنائے ہیں، جیسا تیرا بندہ ہونا چاہیے، ان کی شرائط اور علامات جو تو نے دکھائی ہے، مولا ہم تو بہت کوسوں دور نکل گئے ہیں، ہم تو منزل کو بھول چکے ہیں، لیکن آواز پھر بھی تیرا کلام دے رہا ہے، تو مولا کریم ان آیات کے صدقے پھر ہمیں صراط مستقیم پر مشتمع کر دے، ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے۔ دعا کریں اب ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فجر بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ظہر بھی پڑھیں گے، عصر بھی پڑھیں گے، مغرب بھی پڑھیں گے، عشاء بھی پڑھیں گے، اور زندگی اگر مزید لذتیں دے تو پھر رات کو اٹھ کر اپنے مولا کو راضی بھی کریں گے، کیونکہ یہی زندگی ہے، یہ جو آج ہمارے اندر بے چینی ہے نا میرے دوستو, یہ اس کی وجہ سے ہے. تھوڑا سا آپ, میں آپ سے ایک ہفتے کا کہتا ہوں, نمازیں تو فرض ہمیشہ پڑھنی ہے لیکن ایک ہفتے کا وعدہ کر لیں اس حوالے سے کہ رات کو اٹھیں گے اور رب کو یاد کریں گے, پھر آپ دیکھیے گا کہ جو آپ نے اپنی تجوریاں بھری ہے نا اس کو دیکھنے آپ کو دل نہیں چاہے گا. اس لیے کہ جب آپ کو حقیقی لذت مل جائے گی تو پھر ساری لذتیں وہیں پر منحصر ہو کر رہ جائے گی. پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مال دراصل آپ کے لیے نہیں ہے, آپ تو امین ہیں, یہ تو آگے پہنچانے والوں کے لیے, یہ جو اس کے مصارف ہیں ان کے لیے ہے, یہ دیگر لوگوں کے لیے. لیکن ہمارا ہاتھ اس طرف جاتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جہاں پڑھنا ہے وہیں سے ہم گویا کہ غافل ہو گئے ہیں. بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے ہیں اور بادشاہ کے لیے دنیا آئی ہوئی ہے, ہم فریم کو دیکھ رہے ہیں, کبھی جھومبر کو دیکھ رہے ہیں, کبھی ہم گھڑی کو دیکھ رہے ہیں. تو بادشاہ کے دربار میں آ کر پکڑ کے کہا نکل جا نااہل یہاں سے, یہ لوگ دور دراز کا سفر کر کے اس بادشاہ کو دیکھنے کے لیے آئے, تو یہاں پر پہنچ کر یہ چراغوں میں الجھا ہوا ہے, تجھے تو پتہ ہی نہیں اس بادشاہ کی قدر اور دربار کے آداب, تجھ جیسا شخص کیا جانے, اس کو بھگا دیا جاتا ہے. لیکن ایک شخص وہ کہ جناب جو بادشاہی کے لیے آتا ہے, بادشاہی کو دیکھنا چاہتا ہے, تو پھر وہ چراغے بھی اس کے نصیب میں آ جاتے ہیں, وہ محل بھی اس کے نصیب میں آ جاتا ہے. ہارون رشید کا ایک واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید نے اپنی ساری باندیوں کو کھڑا کیا اور کہا مانگو آج مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہو. کسی نے کیا مانگا, کسی نے کیا. ہم نے زمانہ طالب علم نفۃ الیمن میں پڑھی تھی, لیکن اس وقت تو زمانہ طالب علم تھا, سمجھ ابھی آتی ہے کہ جناب اس میں کہنے کا مقصد کیا تھا. اللہ اکبر, بادشاہ نے ہارون رشید نے کہا مانگو کیا چاہتے ہو. اب کسی نے یہ جائیداد, کسی نے وہ جائیداد, کسی نے وہ جائیداد, کسی نے وہ جائیداد. ایک کالی کلوٹی باندھی کھڑی تھی اور جو حسین و جمیل تھی انہوں نے سب کچھ مانگ لیا. بادشاہ تو منہ دیکھتا رہ گیا ہارون رشید, اس سے پوچھا تو کیا مانگتی ہے؟ کہا تجھے مانگتی. کیا کہا؟ تجھے مانگتی. رنگ میں تو وہ اعلیٰ نہ تھی, فکر اور نصیب میں بڑی اعلیٰ تھی. ہارون رشید نے اس کو اپنی دربار کی شہزادی بنا لی. تو اب آپ اس فکر کو صوفیہ نقل کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں. میں آپ کو اس قصے میں گم ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, نہ اس تاریخ میں جائیں, اس میں جو سبق ہے اس کو حاصل کریں. سبق جو ہے بولیں اس کو حاصل کریں. صوفیہ لیلہ مجنو کے اگر قصے لکھتے ہیں تو اس سے مراد لیلہ مجنو کی تعریف نہیں, تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ سبق حاصل کرو, سبق حاصل کرو. تم کس کے ماننے والے اور وہ کس کا ماننے والا تھا؟ وہ جس کا ماننے والا تھا تو اتنا مخلص تھا, اور تم کتنے بے شرم ہو گئے ہو کہ کس کے ماننے والے ہو اور اتنے بے لاپرواہ ہو گئے ہو, اتنے بے وفا ہو گئے ہو, اتنے منافق ہو گئے ہو, اتنا راستہ تم بھول گئے ہو. وہ لیلا کی محبت میں اسے یہ نہیں پتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں, اور تم رب کی محبت میں یہ پہچان لیتے ہو کہ تمہارے پڑوس میں کون کھڑا ہے, تمہارے اڑوس میں کون کھڑا ہے. تو یہ صوفیہ کا منصب ہوتا ہے کہ یہ ہر چیز جو دنیا کی ایک عبرت ہے, وہ عبرت کی چیزوں سے اپنے مقصد کا حصہ لیتے چلے جاتے ہیں. کوئی سمجھتا ہے یہ کیا کہہ دیا. میں نے کہا مولانا تو نے فقہ بنا کے کتنوں کو مسلمان کر دیا. مولانا روم کی کتابیں پڑھ کے تو اسلام کا پیغام کہاں سے کہاں تک پہنچا, اور لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبتیں پیدا ہوئی. جو وہ سمجھانا چاہتے ہیں وہ فقہ بھی پڑھائیں گے تب بھی عاشق رسول بناتے ہیں, اور یہ فقہ بھی پڑھائے گا تو حاسد بنائے گا, فقہ پڑھائے گا تو گروہ بندی سکھائے گا, اور وہ اگر فقہ بھی پڑھائیں گے تو خدا کا عاشق بنائیں گے اور رسول کا عاشق بنائیں گے, اس کے دل میں محبت کے چشمے بہائیں گے. تو دعا کیجیے اللہ رب العالمین وہ فہم اللہ ہمیں عطا فرمائے, وہ فراست ہمیں عطا فرمائے. ہم نے جو سنا ہے یا اللہ ہم اس کو نہ بھولیں, اسے ہم یاد رکھیں. مولا اگر دکھانے کے لیے کہا ہے تو طاقت تو ہم میں نہیں تھی, تو نہیں ہم سے کہلوایا اور سنوایا ہے. تو مولا جب تو کہلوانے پر سنوانے پر قادر ہے تو عمل کی خیرات بھی عطا فرما دے. ہم بڑے خشک ہو چکے ہیں, بیزار ہیں اپنے آپ سے, دل اور زبان پر اتنی بے ذائقی ہے کہ عقیدت کا ہاضمہ بالکل خراب ہو چکا ہے, کہ اب جو چیز لذت کے باعث تھی وہیں سے فساد پیدا ہو رہا ہے, کہ اپنے آپ میں ہوتے ہیں, عطر لگا لیتے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کپڑوں سے تو خوشبو آتی ہے, اپنے آپ سے بدبو آتی ہے, اپنے آپ سے بدبو آتی ہے. لوگ ہمیں دیکھ کر بڑا سبق لیتے ہیں لیکن ہمیں جرت نہیں ہوتی کہ آئینے میں اپنا منہ دیکھ لیں, یہ ہمیں نہیں ہوتا. تو مولا ہم اپنے آپ سے بہت دور آ گئے ہیں. جہاں تو نے اس کو پڑھنے کی سعادت بخشی ہے, اب عمل کی بھی سعادت عطا فرما. تیری محبت کی وہ چاشنی جو دیوانہ بناتی ہے, اور پھر سمجھ میں آتا ہے کہ جناب پھر جو آنکھ بند کرتے ہیں ان کو بند کرنے میں اتنی لذت ہے جو کھولنے میں نہیں ہے, اس لیے ان کی آنکھیں بند ہی رہتی ہے. اور جب وہ آنکھیں کھولتے ہیں تو پھر کسی میں جرت نہیں ہوتی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اور ان کی آنکھوں کو دیکھ سکے. جو آنکھیں رب کے دیدار اور رب کی محبت سے مخمور ہو چکی ہو تو پھر ان آنکھوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. اور جس کو وہ دکھا دیتے ہیں تو اس کے سینے کے اندر بھی پھر عشق الہی کا وہ سمندر موجزن کر دیتے ہیں. مولا کریم وہ قطرے ہمارے دلوں پر بھی گرا دے. جہاں پیشانی کو تو نے زمین پر رکھنے کی سعادت دی ہے تو دل کو بھی تیرے حضور قربان کرنے کی سعادت عطا فرما دے. مولا جا جسم کو ہم رکوع کی صورت میں تعظیم کی صورت میں لاتے ہیں, قیام کی صورت میں لا کر تیری تعظیم کا اقرار کرتے ہیں, سجدے میں جسم کو لے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں تیری قدرت کے قدموں میں. تو مولا جہاں جسم گرتی ہے وہاں روح کو بھی گرا دے. یہ لذت صرف جسم پاتا ہے, روح کیوں نہیں پاتی ہے؟ مولا یہ روح کو بھی عطا فرما دے, کیونکہ روح کی لذت ہی سے جسم میں لذت آئے گی. روح کی لذت ہی سے ہم عبادتوں میں لذت آئے گی. یا الہ العالمین ہمارے کالے سیاہ گندے دل جو تیری نافرمانیوں سے گندے ہو چکے ہیں, اپنی یاد کی بارش اس گندے دل پہ فرما دے. مولا جن کے دل منور ہوئے ہیں, جن کے نام ہم نے لیے, مولا وہ ذاتیں بہت اعلیٰ تھیں جن کی یہ مقدس کتاب کو ہم لے کر آئے ہیں. مولا یہ ذاتیں بہت اعلیٰ ہیں, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دے. مولا کریم تمام عالم اسلام کی مغفرت فرما دے. جو حضرات تشریف لائے مولا کریم ان تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما دے. جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے مولا کریم ان کے اہتمام کو بھی اپنی بارگاہ میں مستجاب و مقبول فرما دے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول.
مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام.